فی الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن ادله فهو البعید الترید یعلم ما ظهر وما بطن وما خفی وما علن والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اعلم حيث يجعل رسالته آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا شفيعنا وشهيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبت سے باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم دعا الى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فانسب الى ذاته ما شئت من شرف فانسب الى قدره ما شئت من عظم انت لما ولدت اشرقت الارض ضاءت بنورك الافق ونحن في ذلك الضياء والنور سبل الرشاد نحترق وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اولا اور اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بزم شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم بائی سے تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت محبت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. ہمارا ماہانہ یہ درس جو اس جگہ پر منعقد ہوتا ہے تسلسل کے ساتھ کئی دروس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے ذکر کیے جا چکے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی اور ہماگیر و عالمگیر اور ہما جہت نظام مصطفیٰ کی آفاقیت کو اور اس کی ہماگیریت کو بلکہ اس کی بنیاد کو مصطفوی معاشرے کی بنیادی تشکیل کے حوالے سے ہم نے گزشتہ کئی دروس ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. عنوان تو ہمارا نظام مصطفیٰ ہی ہے، درس نظام مصطفیٰ ہی ہے، لیکن ربیع الاول شریف کے اس مقدس مہینے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور دیگر جہتوں سے جو ہم اپنے آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعارف اور اپنے ایمان کو روشناس کراتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام اور تعلیمات کی آفاقیت کے نور سے اپنی زندگی کی شارح جو مدم ہو چکی ہے مستنیر و منور کرنے کی سعی کرتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک استقلال کے ساتھ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے جو انشاءاللہ چلتا رہے گا، جس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور حضور نے جو معاشرہ مرتب فرمایا، وہ مصطفی معاشرہ، اس کی تشکیل کی بنیادیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن اہداف پر رکھی تھی، اور ان اہداف پر سب سے پہلی چیز اخوت تھی، اور ہم نے اخوت کے موضوع کا ایک مقدمہ ہی ذکر کیا تھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ترتیب دیا اور مختصر سے عرصے کے اندر پورے عرب کو امن کا، سکون کا اور اخوت کا گہوارہ بنا دیا، جو لوگ دوسرے کے مال و زر اور جان و عزت پر حملہ آور تھے ان کو محافظ بنا دیا، جو انسانیت کے خون کے کشت و خون کے بہانے کے دلدادا تھے انہیں انسانیت کی عزت و ناموس کا پاسدار بنا دیا. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انقلابی جد و جہد اور تسلسل تھی، علماء نے ایک ایک لہجے کو اور ایک ایک فکر کو اور ایک ایک انداز کو اور ایک ایک ضابطے کو اور ایک ایک انقلابی پہلو اور حضور کے فکر کے ایک ایک گوشوں کو ضبط تحریر لایا ہے، اور اسی کو پھر نظام اس مصطفیٰ کے عنوان کے ساتھ معنون کیا گیا، اس کو موسوم کیا گیا، اور پھر اس کے ذریعے اسلامی سیاست، اسلامی ریاست اور اسلامی مملکت کے خد و خال لوگوں کے سامنے واضح ہوئے، اور صرف خد و خال ہی واضح نہ ہوئے بلکہ تحت سرا تک اترنے والی اس کی وہ بنیادی جڑیں اور پورے افق اعلیٰ کو گھیر کر پورے عالم انسانیت کو ہدایت اور امن اور درستگی کی راہ سے روشناس کرنے والے اس پیغام کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے. لہذا وہ تو اپنی جگہ پر ایک مستقل عنوان ہے جس کو ہم ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں، نظام مصطفیٰ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعلیم، اور اس میں خاص عنوان ہم نے منتخب کیا تھا وہ یہی تھا کہ تمام معاشروں میں مصطفی معاشرے کی انفرادیت کیا تھی، اور مصطفی معاشرے کی انفرادیت اور اس کے بنیادی اصول کیا تھے، اس کے بنیادی اہداف کیا تھے کہ جس کی بنا پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بربریت اور اس ظلم اور اس بد تہذیبی کے دور کو ایسا حسین دور بنایا جو پوری انسانیت کے لیے ضرب المثل اور مثال قرار پایا. تو الحمدللہ اس کے اہداف کو ہم ترتیب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. یہ میں تمہید ذکر کر رہا ہوں آج کے پروگرام کے آپ کے سامنے، وہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی اور انسان کے ظاہر اور باطن کے تطہیر کے حوالے سے حضور کے جو نفسیاتی اہداف ہیں کہ جو بنیادی طور پر حضور نے اس کو درست کیا، جس کی بنا پر بھٹکی ہوئی انسانیت خود لوگوں کے لیے رہنما بن گئی، جو جبر و ظلم اور تشدد کے باعث تھے وہ خود امن کے دائی ہو گئے، جو لوگوں کے خون اور پیاس کے خون اور ان کے جان و مال کے لوٹنے کے پیاسے تھے، اب وہ انہی کی عزت و ناموس کے پاسدار بن گئے. تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بنیادی اہداف تھے نفسیاتی اعتبار سے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی باطنی معاملات کے علم میں اگر کسی شخصیت کو اور کسی ذات کو اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق میں مکمل کمال اور ساری انسانیت اور راز کائنات سے واقف کیا ہے تو بلا مبالغہ یہ حق ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی. خیر یہ اہداف نظام مصطفیٰ کے تو چلتے رہیں گے اور اس کو ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے قبل جو بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا وہ ہے کہ ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے، تو اہل اسلام اشاقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ کا یہ طریق، یہ اسلوب، یہ نہج رہا ہے کہ وہ اس مہینے کو دیگر اور مہینوں کے مقابلے میں ذکر کی اس رونائی کے ساتھ اور ذکر کے اس غلغلے کے ساتھ بہت زیادہ اپناتے ہیں اور اس کی تشہیر و اشاعت اور نشر کرتے ہیں. تو اس مناسبت کے حوالے سے آج کا موضوع ہم نے عنوان نظام مصطفیٰ کے حوالے سے ایک خاص موضوع مقام مصطفیٰ پر کیا ہے. موضوع اپنی طوالت کے اعتبار سے اپنا کنارہ نہیں رکھتا اور اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس پر زبان یہی کہہ کر خاموش ہو جاتی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی وسعت کو فرد بشر پا ہی نہیں سکتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے علو اور بلندی کو کوئی پا ہی نہیں سکتا. امام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا ترجمہ کیا تھا کہ سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. یہ جہتیں ذکر کی ہیں حضور کی عظمت کی کہ اولا اور اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. تو یہ جہتوں کا انتخاب ہے لیکن وہ جہت کا صرف یہ عنوان ہے، اس کی انتہا کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. اس اولا کی یہ تو عنوان ہے، قربیت کا ایک باب ہے، ایک عنوان ہے، ایک موضوع ہے تعارف کے لیے. اولا اور اعلی، بالا و والا، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب منقبت کے ابواب ہیں لیکن اس کی وسعت اور اس کی فصول اور اس کے ابواب کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہ جو اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، اور وہ پلیت اور گندی فکر جو اس کے احاطے کے مدعی ہے یا اسے کسی چیز سے تشبیہ دے کر عام انسانوں سے مماثل قرار دیتی ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے. اس لیے کہ جو مقام مصطفیٰ کی عظمتوں سے روشناز نہ ہو سکا اسے ایمان کی لذت ہی نہ ملی، اور جسے ایمان کی لذت نہ ملی وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو لہذا خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو عظمت مصطفیٰ کی وسعتوں کا اعتراف کرتے ہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ان کے قلب و جگر میں پک چکا ہے اور وہ اپنے ثمرات کو ذکر مصطفیٰ کی صورت میں خارج میں پیش کر رہا ہے. لہذا آج ہم جس موضوع پر مختصراً گفتگو کریں گے اور اپنا حصہ ان ذاکرین اور ان سامعین میں شامل کرنے کے لیے کہ جن کی ایک عادت اور طریق اور ان کا نہج یہ رہا ہے، اسلوب یہ رہا ہے کہ ربیع الاول شریف میں بڑے اہتمام کے ساتھ دلائل ابراہیم کو مرقع اور مشجع اور مسلم طور پر اس کو جمع کر کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و شان و قصائد کو ذکر کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہمارا بھی شمار ان بزرگوں کے اندر ہو جائے، ان کے قدموں میں ہو جائے، ان کے ذکر کرنے والوں میں ہمارا ذکر ہو جائے، اور ان ذکر کو سننے والوں میں ہماری سماعتوں کا بھی ذکر ہو، اور اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں مشکور فرمائے. یہ بات بالکل درست ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور مقام کی انتہا کو فرد بشر جان ہی نہیں سکتا. اس کی بڑی بہت میں برسبیر تنزل بڑی سادہ سی مثال ایک دینا چاہتا ہوں. اس کی سب سے بڑی مثال درود شریف ہے. درود شریف کے کلمات جو خود وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں اور حضور نے ہمیں اس کلمات سے واقف کرایا ہے، تو ان کلمات ہی کی اس کی ہیت، اس کی ترتیب، اس کا املا اور اس کا رسم الخط اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا انداز اور فکر بتاتا ہے کہ فرد بشر میں استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ کما حقہو مصطفیٰ کی تعریف کر سکے. اس لیے کلمات درود کا ایک عجیب ڈھنگ ہے، عجیب طریقہ ہے، اور وہ ڈھنگ اور طریقہ کسی کے ذکر کے لیے مختص نہیں کیا گیا، وہ کیا گیا ہے تو آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کے لیے کیا گیا. اس پر میرے امام کا یہ جملہ تھا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود شریف کے کلمات کو اگر آپ دیکھیں، میں بالترتیب اس چیز کو ذکر کرتا ہوں، اور میں آج کے درس میں چند بزرگوں کے مسلم اقوال بتاؤں گا کہ ہمارے اکابر نے منصب نبوت کو اور مقام نبوت کو، عظمت نبوت کو کس نگاہ سے دیکھا، اور ان کو کیا عرفان نظر آیا، اور انہوں نے آنے والی امت کو مقام مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ کا مؤدب اور مؤدب بنانے کے لیے ان اکابر علماء اور اسلاف اور اولیاء نے اپنے مریدین اور تلامذہ اور امت کو کیا نصیحت بیان کی ہے کہ جب بھی بارگاہ مصطفیٰ میں سر اٹھاؤ تو اس سے پہلے ادب کے ان مقدمات کو ملحوظ رکھو، ورنہ ابن عبد الغنی یعنی اسماعیل قتیل جیسی غلاظتوں میں پڑ جاؤ گے۔ ان مقدمات کو ملحوظ رکھو جو بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کی جاتی ہے اور بندہ مؤدب ہوتا ہے۔ صرف میں آج کے درس کو اختصار کے ساتھ، کچھ طبیعت بھی میری علیل ہے مصروفیت کی بنا پر، میں چند مقدمات چند باتیں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ سادہ پیرائے کے اندر بھی ہم مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ علمی وہ عرفانی وہ دقیق ادق ابحاث جو علماء نے کی ہے وہ ان کا خاں وہ ان کے شاہاں تھا، وہ ان کی فکر تھی، جس پرواز جس فکر ہمالیہ پر ان کا طوطی ذوق پرواز کر رہا تھا، انہوں نے جو مشاہدہ کیا اس کو ضبط تحریر قلم و کرتاس کر دیا، صفحہ کرتاس پر لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا طوطی ذوق اس بلندی پر پرواز نہیں کرتا، ہم ان کی راہ گزر کو بھی پا لیں تو بڑی بات ہوگی۔ تو لہذا جو ادق باتیں انہوں نے کی بارگاہ مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت محی الدین ابن عربی نے کی ہے، جو سرکار غوث اعظم نے کی ہے، جو حضرت داتا گنڈک کے لیے حجویری نے کی ہے، اس لیے کہ ولی ہی انبیاء کے درجے کو جان سکتا ہے۔ یہ جاہل ملا جس نے اپنی قدر کو نہیں جانا، یہ انبیاء کے مرتبے کو کیا جانے گا۔ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ 55 سال عمر شریف شریف آپ نے پائی ہے، 45 سال آپ کے مناظروں میں گزرے ہیں اور فلاسفروں میں بحث کرنے میں، اسلامی تعلیمات کو عقلیات سے ثابت کرنے میں آپ کی زندگی گزری ہے، لیکن آخری 10 سال آپ نے تصوف کو اختیار کیا ہے۔ آخری 10 سال، 55 سال مختصر زندگی، 55 سال، لیکن آج دیکھیے 405 ہجری آپ کا وصال ہے، کتنا 405 ہجری، لیکن آج بھی سیدنا حجت الاسلام امام غزالی کا ذکر کیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ یہ صدی بھی انہی کی ہے۔ تو اس تعلیم کی تازگی میرے دوستو ذرا دیکھیے، یہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثمر ہے کہ عمرے تو انہوں نے مختصر پائی لیکن ذکر کو اللہ نے ذکر مصطفیٰ کے صدقے دوام مرحمت فرمایا۔ تو جو حضور کا ذاکر ہو اس کے ذکر کو اتنی دوام ہے تو مصطفیٰ کے ذکر کی عروج اور بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اسی کو میرے امام نے کہا تھا نا کہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے رات تیرا۔ تو یہ آپ دیکھیں سیدنا امام غزالی 55 سال عمر پاتے ہیں، یہ ان کی زندگی کا ایک مختصر سا جو مطالعہ ہم نے کیا، جو ہم نے پایا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 55 سال آپ نے عمر شریف پائی ہے، کیونکہ یہ علوم باطنی میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، علوم ظاہری میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ صرف یہ فقہا کی صف میں نہیں بلکہ محدثین کی صف میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، صرف محدثین کی صف میں نہیں بلکہ مورخین کی بھی اعلیٰ صفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صرف قال پر گفتگو کرنے والوں میں امامت نہیں رکھتے بلکہ حال کی گفتگو کرنے والوں میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو ہمہ جہت اور ہمہ گیر اور ہمہ جہت یہ شخصیت ہیں حضرت سیدنا حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 55 سال عمر شریف پاتے ہیں، 45 سال مناظروں کے میدانوں میں اور مرکز مناظرہ میں بیٹھ کر یہود و نصارہ اور یونانی فلاسفروں کے منہ توڑ جواب دے کر اسلام کی تعلیمات کو اقلیات سے ثابت کرتے ہیں، لیکن تھک کر کہتے ہیں ابھی کچھ اپنے بارے میں بھی سوچا جائے، تو پھر تصوف کی طرف آتے ہیں۔ آخری 10 سال آپ نے تصوف میں گزارے، اور تصوف میں گزارنے کے بعد آپ نے خود لکھا اپنی کتاب الاقتضاء کے اندر، فرما اب میں نے سمجھا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے اور مرتبہ نبوت کیا ہے۔ فرما اس لیے کہ تصوف کی راہوں پر جب میں نے عمل کیا تو کچھ پردے میرے دل سے ہٹنا شروع ہوئے، تو کہا جب میں نے ان راہوں پر عمل کیا، مصطفیٰ کے ذکر کردہ کلمات کو میں نے اپنایا، مصطفیٰ کریم کے دیے ہوئے نسخوں کو میں نے اپنایا، وہ نسخوں کا موجد میں نہیں تھا، موجد مصطفیٰ تھے، میں نے اس کو اپنایا تو میرا قلب اتنا روشن ہو گیا کہ آسمان سے پردے ہٹ جاتے ہیں، عرش کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ تو جس نے اپنے تجربے سے ان نسخوں کو بنایا، اس مصطفیٰ کے مقام کی وسعت کتنی ہوگی۔ اس لیے کبھی آپ نے مثل بشر کہہ کر ان کو خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ جاہل ملا اپنی قدر کو نہیں جان سکا، اور اس کی گھر میں کوئی قدر و حیثیت نہیں، اس کے محلے میں اس کی کوئی قدر و حیثیت نہیں، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو کیا جانے۔ لیکن سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس مرتبے کے مالک ہیں کہ روحانیت میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ولایت کا درجہ کیا ہے، تو آپ نے بڑی ایک عقلی مثال پیش کی، فرمایا کہ جناب ایک یونانیوں نے مقابلہ رکھا تھا، اور مقابلہ یہ رکھا تھا کہ بیچ میں پردہ کس دیا، ادھر ایک طرف فرانسیسی کو کھڑا کیا، ایک طرف چینی کو کھڑا کیا، اور دونوں کو کہا کہ الگ الگ اپنی فکر کے اعتبار سے تصویریں بناؤ، اور جس کی تصویر سب سے اچھی ہوگی اس کو بادشاہ سے جو انعام دے گا. پردہ کس دیا گیا، اور اتنا دبیس پردہ تھا کہ روشنی بھی پار نہیں ہو سکتی تھی. پردہ کس دیا گیا، ادھر فرانسیسی کام کر رہا ہے، ادھر چینی کام کر رہا ہے. دونوں نے جب کام مکمل کر دیا تو چینی نے سب سے پہلے کہا کہ جناب میں نے اپنی تصویر مکمل کر لی ہے، پردہ بھی اس سے ہٹا دیا گیا. جب نظر کی گئی فرانسیسی کی دیوار پر کہ جس نے عبارت اور جو نقوش یا جو بھی چیز اس نے بنائی تھی، تو وہ اس کی بناوٹ پر بادشاہ بڑا حیران ہوا. لیکن جب مڑ کر دیکھا تو چینی نے بھی ہو بہ وہی چیز بنائی تھی، وہی نقشہ جو اس دیوار پر تھا وہ بالکل بیعینی اس طرف تھا. وہ انگوس بدندان ہو گیا کہ جناب دونوں نے ایک جیسے کام کیسے کر کے دکھا دیے، جبکہ یہ چینی تہذیب نہیں ہے، یہ تو فرانسیسی تہذیب ہے. اس کا ادراک اس کو کیسے ہو گیا؟ اس نے اگر 3600 بوٹے بنائے ہیں تو جس میں جو رنگ جڑا ہے اس نے بھی وہ رنگ جڑ دیا ہے، تو یہ ہوا کیسے ہے؟ چینی ماہرین کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ پردے کی اس طرف فرانسیسی کیا بنا رہا ہے، تجھے کیسے پتا چل گیا اور تو نے یہ کیسے اس کو پا لیا ہے؟ تو چینی نے کہا میں نے فرانسیسی کی نقل نہیں کی ہے، میں نے دیوار کو صرف سیکل کیا ہے، میں نے دیوار کو سیکل کیا ہے. نقوش اس نے بنائے، دیوار کو آئینہ میں نے بنایا، پردہ ہٹا تو جو ادھر تھا وہ یہاں چھپنے لگ گیا، جو ادھر تھا وہ یہاں چھپنے لگ گیا. میں نے نقوش نہیں بنائے تھے، میں نے دیوار کو سیکل کیا تھا، آئینے کی صورت میں دھارا تھا. کیا تھا؟ سارا ٹائم میرا آئینہ بنانے میں گزر گیا، اس کا محنت میں گزر گیا، پردہ ہٹ گیا تو جو وہاں تھا وہ خود یہاں پر چمکنے لگ گیا. تو فرمایا یہ ولی کے دل کی مثال ہوتی ہے کہ حضور کی تعلیم کے ذریعے وہ قلب کو سیکل کرتا ہے اور آئینہ بناتا ہے. لوح پر لکھے وہ نقوش تقدیر خلائق خود اس کے دل پر چمکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مثال عقلی دی ہے امام غزالی نے اپنے تجربے سے، کن کو؟ عیسائیوں کو، یہودیوں کو، روحانیت کے منکرین کو کہ روحانیت کیا ہوتی ہے، قلب کس طرح زندہ ہو جاتا ہے، ان کو یہ مثال آپ نے دی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ دیکھیے کہ کتنے عظیم مفکر ہیں اور روحانیت کے کتنے بڑے محافظ ہیں. تو حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی نے اس مقام پر ذکر کیا، فرمایا کہ آج جو میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ رہے ہیں تو اب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جناب جو ایک مرحلہ اور ان کے راہ گزر کو پا کر، ان کے نالین مبارک کے ذروں کو پا کر وہ اتنا روشن ہو جاتا ہے تو مقام مصطفی کی انتہا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں یہ لوٹا بستر ملا تو شور مچائے گا لیکن کبھی کوئی ولی نبی کے علم پر تبصرہ نہیں کرے گا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں آپ کے سامنے. میں کوئی سرکار غوث اعظم کو دیکھ لیں، حضرت سید داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیں، حضرت مخدوم سمنانی کو دیکھ لیں، حضرت قبلہ مولانا جامی کو دیکھ لیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں. یہ بڑے بڑے اکابر اولیاء جنہوں نے باقاعدہ اس فن میں روحانیت میں کتابیں مرتب کی ہیں اور علماء ظواہر نے ان کی کتابوں کو قبول کیا ہے. انشاءاللہ 11ویں شریف آئے گی، ہم سرکار غوث اعظم پر گفتگو کریں گے تو وہاں پر اس موضوع کو لیں گے تفصیل کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیے ان لوگوں نے جب بھی ذکر کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جن کی راہ گزر کو پا کر ہم روشن ہو گئے تو اس کے مقام کی ابتدا اور انتہا کو کون جان سکتا ہے. تو انہوں نے جب بھی جو اہل حال تھے، جنہیں ذوق لگ گیا تھا، جو ولایت کے منصب پر فائز ہو چکے تھے، جو ایمان بالغیب کے نظارہ کر چکے تھے، جن کے آنکھوں سے پردے ہٹ کر وہ عالم روحانیت کو باقاعدہ دیکھ سکتے تھے، اسلام کی حقانیت کو آنکھ کے مشاہدے کے ساتھ دل کے مشاہدے سے دیکھنے پر جو قادر ہوئے وہ ہائے ہائے کرتے رہ گئے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ وہ ہے جس کی راہ گزر کو بھی کوئی نہیں پا سکتا. یہی بات حضرت بایزید بستامی نے لکھی اپنے ملفوظ میں، فرمایا کہ میں خود پہنچا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر، اور سرکار کے مواجہ شریف کی سے دور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار مقدس اور قبر انور کے پاس میں آیا، اور جہاں حضور کا چہرہ انور ہے اس کی سیدھ میں دور بیٹھا اور میں نے مراقبہ کیا، اور مراقبہ کر کے میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا تھا، حقیقت محمدیہ کو سمجھنا چاہتا تھا. فرما ایک تو ہے بشریت مصطفیٰ اور ایک ہے حقیقت مصطفیٰ. تو فرمایا کہ جب میں حضور کی حقیقت کو جاننے کے لیے میں نے مراقبہ کیا، جتنا آپ کو سمجھا سکتا ہوں اتنی کلمات کہہ رہا ہوں، تو لہذا جب میں نے مراقبے کی کیفیت اختیار کی تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے درجے کی پستی اور سید عالم کے درجے کے علو کو اتنا پایا، سمجھ رہے ہیں، یعنی اپنے درجے کی پستی کو اور آقا کے درجے کی بلندی کو اور اس کے درمیان مسافت اور دوری کو اتنا پایا، کہتے ہیں کہ جناب کئی سو پردے بیچ میں حائل تھے نورانی، اور مجھ میں جرت نہیں تھی کہ میں اپنی ساری روحانی صلاحیت کے ذریعے حقیقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان جو کئی پردے ہیں کسی ایک پردے کے قریب، روشنی کے قریب پہنچ سکوں. اگر میں پہنچنے کی کوشش کرتا تو ان انوار و تجلیات جو ذات مصطفیٰ پر اترتی ہیں اس کی جھلک اور روشنی جہاں تک جا رہی ہے، اس کے آخری کنارے پر بھی اگر میں پہنچ جاؤں تو ایسے جل جاؤں جیسا بال آگ میں جل جاتا ہے. ایک یہ لوگ ہیں، توجہ چاہتا ہوں، یہ ایک یہ لوگ ہیں کہ یہ حضور کے مرتبے کو ایسے بیان کر، اور ایک دوسری طرف ہوتے ہیں کہ جناب وہ تو محمد و علی جس کو تو کوئی اختیار ہی نہیں، انہیں تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. تو آپ دیکھیں ایک یہ لوگ ہیں کہ جو ایسے ایسے کلمات لاتے ہیں کہ انسان کی عقلیں حیران ہو کر رہ جاتی ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ابھی میں آگے پڑھوں گا مرتبہ مقام کے حوالے سے، اور ایک طرف یہ لوگ ہیں. تو پتا چلا ان جیسے لوگ، ان کے طریق پر خدا نے ہمیں چلنے کے لیے نہیں کہا بلکہ ان کے طریق پر چلنے کے لیے کہا، کہ جو عرفان اور معرفت کے جام جنہوں نے پیے اور امت کے لیے وہ رہنما اصول و مہیا کر گئے. تو لہذا یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اور اسی حوالے سے اس پر چند کلمات میں مزید پیش کرتا ہوں. ذرا درود پاک پڑھیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے میں بات بتا رہا تھا کہ ہر بندے کے ذہن میں یہ بات مستحضر ہو جائے کہ حضور کے ذکر کا علو اور حضور کی عظمت کی وسعت اتنی ہے اور اس کے درجے اتنے ہیں کہ ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. بولیے سبحان اللہ. اس سے نور آئے گا دل میں، بولیے سبحان اللہ. اس سے ایمان پیدا ہوگا دل میں، بولیے سبحان اللہ. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے جو ہیں اس کو تو کوئی بندہ شمار بھی نہیں کر سکتا. اس کی سب سے بڑی مثال درود شریف کے کلمات ہیں. درود شریف کے کلمات، یہ تقریباً محدثین اور شارحین نے اپنے اپنے جگہ پر اس راز کی عقدہ کشائی کی ہے اور اس گرہ کو کھولا ہے. مثلاً میں چند باتیں جو عرض کر رہا ہوں، جس طرح کہ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و شان کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ خود اور اس کے معصوم فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا اور صلاۃ پیش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اب اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا، حضور کے مرتبے کو دیکھیے کہ رب خود درود پڑھتا ہے. جس کی ٹکے کی عزت نہیں ہوگی وہ اس مضمون کو سمجھ نہیں سکتا، جس کے اندر استعداد و صلاحیت نہیں ہوگی اس کے مطلب کی بات ہی نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین خود جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں خود اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں. اور درود کا معنی، صلات کا معنی یہاں پر علماء نے تعظیم کے لیا ہے. کس کا لیا ہے؟ تعظیم، کہ محبوب کے لیے تعظیم کے ذرائع واضح کرتا ہوں، محبوب کی عظمت و شان کو ذکر کرتا ہوں. تو یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی میرے محبوب کی خود خوب واہ واہ شان و عظمت اور آداب تعظیم کو میرے محبوب کی بارگاہ میں نظر کرو، اور صرف نظر ہی نہ کرو، تعظیم بجا لاؤ، تعظیم کے لیے مستعد ہو جاؤ، تعظیم کے لیے بیدار ہو جاؤ، ان کی عظمت و شان کو بیان کرنے میں فیاض ہو جاؤ، بخیلی نہ کرو، اور پڑھو میرے حبیب کی شان و عظمت کو، اور اس کو باقی رکھنے کے لیے وہ یسلم تسلیما، مکمل طور پر میرے حبیب سے سلامتی کا وعدہ کرو کہ اپنی زبان سے، اپنی فکر سے، اپنی تحریر سے، اپنے انداز سے، کسی طریقے سے کی اہانت نہیں کرو گے. وہ یسلم تسلیما، مکمل سلامتی کا وہ وعدہ دو مجھے. دو چیزیں اللہ نے ذکر کی. علامہ خفاجی نے جب بیضاوی کی شرح لکھی تو اس چیز کو اٹھایا انہوں نے. عنایت القاضی ہے جو بیضاوی کی بڑی مشہور شرح ہے ان کی، اس میں اس مسئلے کو اٹھایا اور فرمایا رب کریم نے جو یہ آخر میں فرمایا نا، وہ یسلم تسلیما، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے کہ صرف میرے محبوب کے آداب ہی پر
ذکر ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو دوام پر رکھنا ہے. اور یہ مجھ سے ایک وعدہ یہ بھی کرنا ہے تم نے کہ تم نے میرے حبیب کی بارگاہ کے آداب بجا لانے ہیں, نسبتوں کا ادب بجا لانا ہے, میرے حبیب کی عظمت کے لیے مکمل تیار ہو جانا ہے, میرے حبیب کے ذکر کے لیے مکمل تیار ہو جانا ہے جو میں نے شان اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. ڈنکے کی چوٹ پر بڑی فیاضی کے ساتھ میرے حبیب کے ذکر کو بیان کرنا ہے. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی وعدہ دو وہ یسلم تسلیما, ایسا کوئی جملہ, ایسی کوئی فکر, ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا ہے جو میرے حبیب کی ناموس و عزت و تعظیم کے خلاف ہو. مکمل سلامتی کا بھی وعدہ مجھے دو اور مکمل ادب کرنے کا بھی وعدہ مجھے دو. تو یہاں پر ذکر کو بھی ذکر کیا گیا اور تحفظ ناموس و رسالت کو بھی ذکر کیا گیا. یہ وہ یسلم و تسلیما جو ہے یہ مفعول مطلق آگے آیا ہے, اور ہمارے عربی گرامر میں یہی ہوتا ہے کہ جناب جب مفعول اسی سابقہ فعل ہی کے ماخذ سے لے آیا جاتا ہے تو تاکید اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. یہ گرامر کی ہماری ابتدائی کتابوں سے چل رہا ہے. مفعول مطلق کی تعریف بھی یہاں پر یہ ہوتی ہے معنوی طور پر, اور علم معنی کے ماہرین اس کو ان معنوں میں لیتے ہیں. تو سلم و تسلیم اس کا مصدر ہے, سلم یسلم و تسلیم اس کا مصدر ہے, اسی سے فرمایا وہ سلم, اور اسی سے اس کا مصدر لا کر پیش کیا تسلیما, کہ تم نے سلامتی کا ذکر کرنا ہے ہمارے حبیب پر سلام. آج تک تو آپ یہ ترجمہ سنتے تھے نا کہ میں محبوب پر کثر سے سلام پڑھنا ہے, یہ اس کی ایک جہت ہے. اور معنی یہ ہوگا وہ سلم و تسلیما سلام پڑھنا ہے, تسلیما اور بڑے کثرت اور ٹکا کر سلام پڑھنا ہے, مضبوطی کے ساتھ سلام پڑھنا. یہ اسی سلام کے ساتھ جو تسلیم آیا ہے ساتھ میں, یہ تاکید کے لیے آیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. کس کے لیے آیا؟ فرمانا کہ درب تو دربن شدیدن, اگر شدیدن بھی نہیں کہا تو درب تو دربن کہا, تو درب بھی کبھی ماخذ اور دربن کبھی ماخذ ایک ہے. معنی خود پیدا ہو جائے گا کہ بڑا شدید مارا, بڑا شدید مارا. تو یہاں پر معنی پیدا ہوگا وہ سلم و تسلیما بڑی شدت کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ سلام پڑھنا ہے. اور سلام کا معنی یہ ہے کہ سلامتی مہیا کرنا ہے کہ تمہاری زبان کبھی بے ادب اور بے احتیاط نہ ہو جائے, تمہاری نظر کبھی بے ادب اور بے احتیاط نہ ہو جائے. ایسا مقدمہ کسی کے لیے باندھا ہی نہیں گیا آج تک. بولیے سبحان اللہ. یہ کہتے جی یہ نہیں پڑھو, یہ نہیں پڑھو, یہ نہیں پڑھو. میں نے کہا تمہاری فکریں گند میں گزری ہے, تم نے کبھی قرآن پڑھا ہو تو پھر مقام مصطفیٰ کو سمجھو نا. یہاں پر دیکھیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے. فرمائے وسلم و تسلیما, اللہ فرماتا ہے میرے حبیب, صلات سے تو تعظیم کا حکم ہو گیا, میرے حبیب کی تعظیم کے لیے تیار ہو جاؤ, کمر کس لو. کون؟ یا ایھا الذین آمنو, جو میرے ہاں میری قدرت کے دست پر اور ہم سے ایمان کا وعدہ کر چکے ہیں. ان سے ہم کہہ رہے ہیں جو ایمان کا وعدہ کر چکے ہیں, جو ایمان کی بیعت ہم سے کر چکے ہیں, ان سے ہم کہتے ہیں نتیجہ پیش کرو. اگر ایمان کی بیعت کر چکے ہو تو اس کے مظاہر پیش کرو, اس کا نتیجہ پیش کرو. اگر ایمان لایا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے, اس کا مظہر کیا ہے, اس کا اطلاق کیا ہوگا, کا کیا ہوگا. فرما ایمان لایا ہے تو پھر خوب جھوم کر اور بڑے ترتیب کے ساتھ میرے حبیب کا ادب بھی کرنا ہے, فراغی کے ساتھ تعظیم کے گوشوں کو نبھانا بھی ہے, وہ سلم و تسلیما اور اس فکر کو بھی بیدار کرنا ہے کہ کسی صورت میں سلامتی ختم نہ ہو جائے, کسی صورت کے اندر بے ادبی نہ ہو جائے. زندگی کے سارے شعبوں میں, قول میں, تحریر میں, فکر میں, ادب و سلامتی کو بھی مصطفیٰ کے سپرد کرنا ہے. اتنا مقدمہ کسی کے ذکر کے لیے نہیں باندھا, سمجھ رہے ہیں آپ؟ اتنا مقدمہ بولیے. اور میں پھر آپ کو دوہرا دوں یہ بات, صلات دو چیز کا حکم تھا, صلات اور سلام, صلات اور سلام. صلات کا معنی تو ادب و تعظیم ہے, یہ اللہ وعدہ لے رہا ہے. بولو کرو گے میرے حبیب کی تعظیم, کرو اہل ایمان تعظیم کریں میرے حبیب کی. اب حضور کے لیے ذرا, حضور کے لیے دو منٹ کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو وہاں پر پیٹ میں مڑوڑا آ جاتا ہے. تو ہم نے کہا واقعی میں یہ ان کے لیے آسان ہے جو یا ایھا الذین آمنو ہے, شرط پہلے آ گئی تھی ان کے لیے بہت آسان ہے, ان کے لیے بہت آسان ہے. اور اس لیے علماء نے یہ اصول نکالا, علماء نے یہ اصول نکالا میرے دوستو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے آداب کے لیے اصول نکالا. جب بھی وہ کسی کو کوئی ادب کا کام کرتے ہوئے دیکھتے تو فوراً پوچھتے یہ کیا کر رہے ہو اور کس کے لیے کر رہے ہو؟ کہا جی آپ دیکھ رہے ہیں میں ادب و تعظیم کر رہا ہوں. کہا ہاں ہاں کر رہے ہو, لیکن کر کس لیے رہے ہو؟ کہا جی حضور کے لیے. کہا پھر ٹھیک ہے, اپنے باپ کے لیے, اپنے شیخ کے لیے, اپنے رشتے دار کے لیے اگر کرو تو پھر ہم تو سے حجت مانگیں گے. علماء کا یہ قاعدہ اور قرینہ ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ 1400 سال سے قرینہ ہے. یہ کلمہ تو پڑھتے چلے گئے لیکن سلیقے کو نہ سیکھا. سلیقہ یہ ہے کہ حضور کی تعظیم اور حضور کے لیے سلامتی کا اہتمام اتنا ہے کہ جب بھی کوئی ادب کا کام کیا جائے اور کیا حضور کے لیے جائے تو اس کے جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ حضور کے لیے ہو رہا ہے, کیونکہ سلامت مطلق اور تعظیم مطلق کے مستحق ذات مصطفیٰ ہے. وہ وہاں یہ نہیں کہا کہ صحابہ نے کیا تھا, تابعین نے کیا تھا, ہم نے کہا دیڑوں, وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا, وہاں یہ کہا جاتا کیا کس کے لیے جا رہا ہے. بولو کیا. میں حیران ہوں کہ مدارس میں کتابیں پڑھاتے ہیں اور اس فکر کی طرف چلتے ہیں. آج جو بربادی ہے وہ اس وجہ سے, اور اہل سننا خوش نصیب ہیں کہ انہوں نے کتابیں کچھ نہیں پڑھی لیکن سلیقہ فطرتی طور پر لے آئے ہیں, مزاج فطرتی طور پر لے آئے. یہ تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں, چند لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ باتیں بھی نہیں سنی ہوگی کہ جناب یہ آداب میں سے ہے, لیکن آپ کہیں گے جی ہم تو آپ کے سننے سے پہلے بھی ایسا کرتے تھے, ہم تو آپ کے سننے سے بھی پہلے کرتے تھے. تو میں پھر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی سرشت کو اور آپ کی فطرت کو اور آپ کی روح کو پہلے سے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تعظیم اور ادب کے لیے چن لیا تھا. سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کو بھولیے گا نہیں, اس کو یاد رکھیں اور اس کو پھیلائیں. ذرا سے میسج آ جاتا جو بندہ پریشان, یہ کیا لکھا, تو میں نے کہا یہ کیا لکھا, اس کی حیثیت کیا ہے حضور کے ذکر کے سامنے, اس کی حیثیت کیا ہے, ان کی اوقات اور اہمیت کیا ہے کہ اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو مانے یا حضور کے مقابلے پر لایا جائے. جو خدا کہتا ہے تو اللہ کہتا میری سنو نا, یہ ایس ایم ایس کی کیا سنتے ہو, میں کہتا ہوں کرو تعظیم اور ڈنکے بجاؤ سلامتی کے میرے محبوب کے, تو جاگو سنیو خدا کی سنو, نہ یہ دو دو رپلی والے رسالوں کی سنو اور نہ جناب گنجوں کی کوئی بات سنو, سنو خدا کی. خدا نے یہ کہا ہے کہ دب کر تعظیم کرو, نیت تمہاری مصطفیٰ کے لیے ہوگی, ہر طریق کو میں قبول کر لوں گا. تو تم چراغوں کے خلاف سن رہے ہو, تم جھنڈوں کے خلاف سن رہے ہو, تو سننے کی ضرورت کیا ہے؟ فرما کرو تعظیم, تو یہ تعظیم ہی کے لیے تو ہے, یہ شامیانے تعظیم ہی کے لیے تو ہیں, یہ مبارک فرش تعظیم ہی کے لیے تو ہے, یہ اہتمام لاسانی یہ تعظیم ہی کے لیے تو ہے, یہ اظہار محبت ہی کے لیے تو ہے, سرکار کی تعظیم ہی کے لیے تو ہے. اور خدا نے ان تمام تفصیلات کو ایک جملے میں ذکر کر دیا تھا, سلو, بس تعظیم کرو, کرو میرے حبیب کی بارگاہ میں ادب و نذرانے عقیدت کے. جہت خدا نے نہیں بتائی, خدا نے اس کا اسٹائل اور ادا نہیں بتائی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ماہرین علماء لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ ہر دور میں, ہر کلچر میں, ہر ثقافت میں, ہر زمانے میں ادب کے انداز مختلف ہوتے ہیں, ادب کے انداز مختلف ہوتے ہیں. پہلے دور میں ادب کا انداز ایسا تھا کہ اس وقت سواری گدوں پر ہوتی تھی, خچروں پر ہوتی تھی, تو جو مہنگا خچر لے کر آئے تو جناب کہا جاتا تھا یہ بڑا مؤدب ہے. اب کیا ہے جناب, جو مہنگی سواری لے کر آئے, جو اچھی خوشبودار مٹی زمین پر لیب کر اور مل کر مہمانوں کو بٹھائے, اس فرش کی بڑی اہمیت تھی. آج یہ ہے کہ جناب موٹے اور خوبصورت اور مہنگے قالین بچھائے جائیں, تو یہ ترتیب ہے. تو لہذا شرط اور جز اور علت تھی تعظیم, اس کو عام کر دیا گیا. فرمایا اس کو کسی بھی دور کے جامے میں پہناتے چلے جاؤ, روح ہے تعظیم, دور اس کا جامہ بنے گا, جسم ہے تعظیم, دور اس کا جامہ بنے گا. جس دور میں بھی سلیقہ تعظیم, جس کی شریعت اجازت دیتی ہے, شریعت اجازت دینے سے کیا مراد کہ شریعت اس کے بارے میں کہے کہ چراغا کرو, شریعت کی اجازت یہ ہے کہ جو شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہوگا وہ شریعت ہی ہوگا, جو شریعت کے مزاج کے خلاف نہیں ہوگا وہ شریعت ہی ہوگا. تو فرمایا سلیقے جتنے تعظیم کے ہوں گے اس میں ہمارے محبوب پر تعظیم کے جملے کرو گے, لہذا جو طریقے اور سلیقے ہوں گے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک وقت کا, ابھی نیٹ پر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جناب, تاجکستان یہ رشیا سے جو حکومت آزاد ہوئی, تو وہاں پر آپ نے نہیں دیکھا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے استقبال کے لیے کیسا اہتمام کیا گیا تھا, جس کو سرکار نے اپنے دہن مبارک کے ساتھ لگایا. تو اب آپ دیکھیے کہ مہنگی ترین گاڑیوں کی بارشیں تھی اور لوگوں کا ہجوم تھا, اور اپنی مملکت کا سربراہ خود سر پر رکھے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کاسا اور پیالے لے کر آ رہا تھا. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ جس سے عطا فرمائے. اور اسی کو ذکر کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب اس میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف آپ کی خدمت میں اختصاراً عرض کر دوں کیونکہ وقت بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے، اور وہ بات میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دوں کہ یہ جو ہمارے سادہ لوگ مسلمان موجود ہیں ان کے سامنے یہ بات جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے، اس لیے بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی عظمت کو جاننے کے لیے کوئی آسان سا نسخہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جی کلمات درود شریف ہے. کیا ہے جی بولیے؟ اس کو بھولیے گا کبھی نہیں. بہت آسان سی ایک دلیل ہے آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. کوئی نہ سنے سنے آپ اپنے آپ کو سنا کر اپنے آپ کو صاحب ایمان رکھیں اور ایمان کو دوام دے. قرآن کہتا ہے کہ اللہ خود اور اس کے محبوب فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، محبوب اعظم پر درود پڑھتے ہیں، تعظیم کے جملے پیش کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھو. پڑھو پڑھو. کہ جی اذان سے پہلے کیوں پڑھا؟ ہم نے کہا رب نے کہا پڑھو. کہا جی اذان کے بعد کیوں پڑھا؟ میں نے کہا رب نے کہا پڑھو. کہا جی کھڑے ہو کر کیوں پڑھا؟ ہم نے کہا رب نے کہا پڑھو. ہم نے کہا رب نے قید لگائی نہیں تھی تو ہم اس کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تجھے کرنا نہیں ہے تو قید لگا کر خود کو محروم کر رہا ہے. چلو تو نے قید لگا تو کون سا پڑھتا ہے اور تو کون سے ادب اور سلیقے پیش کرتا ہے؟ تو جو کر رہا ہے تو اس کے لیے حرج کیا ہے؟ اور رب نے تو کوئی قید نہیں لگائی نا. امر کا صیغہ ہے، مطلق ہے، اس کی تمام جہت کے ساتھ شامل ہے، اور اس کو عام کی تعریف میں لائے تو اپنے تمام افراد کے اوپر مطلق آ جاتا ہے، اور عام قطعیت کے اندر جو ہے وہ خاص کے مقابلے پر ہوتا ہے. یہ تو اصول کا ایک اجماعی مسئلہ ہے. اب آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم بھی درود پڑھو. کب پڑھے؟ کہ جب پڑھو. کب پڑھے جی؟ کہ جب پڑھو. جب پڑھو یہ تو تمہارے لیے. حضرت عبید بن کعب آ گئے، جامع مستدرک اٹھا کر دیکھیں آپ، آ گئے. سرکار نے فرمایا کب درود پڑھتا ہے مجھ پر؟ کب پڑھتا ہے؟ کہنے لگا حضور دن میں تھوڑا وقت نکالتا ہوں، باقی اور کام کرتا ہوں. فرمایا بڑھا دے تو تیرے لیے بہت اچھا ہے. تو حضور نے قید لگائی ہے بڑھانے کے لیے؟ کہا بولو نا. بڑھانے کے لیے کہا نا. کہا بڑھائیے بڑھائیے اور بڑھائیے. کہنے لگا حضور پھر آدھا دن درود پڑھتا رہوں گا. تو آدھا دن میں کیا نمازیں نہیں آتی؟ آدھے دن میں کہ جناب اور معاملات نہیں آتے؟ فرما بس یہی کرتا رہے. سکان فرما آدھا دن کیا کرے گا، اور بڑھا لے تو اچھا ہے. اب سلو کا مفہوم خود حضور نے ذکر فرما دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پھر تین حصے کر لوں گا دن کے، اور ایک حصہ اور معاملات کے. فرما اور بڑھا دے تو اچھا ہے. یہ کوئی مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں. اور انہی کے سن کر ہی صوفیہ اور اولیاء اور امام باتیں کرتے ہیں. یہ جو کثرت کی بات کرتے ہیں یہ ہے. عبید بن کعب نے کہا کہ حضور اگر یہ بات ہے تو پھر میں پورا دن ہی درود پڑھتا رہوں گا، سلو کے اس مفہوم کو پاتا رہوں گا، کثرت سے درود پڑھتا رہوں گا آپ کی بارگاہ میں. سرکار نے فرما بس یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ جو تو اور کام کر رہا تھا تو وہ اس کسی میں ایک ملتا تھا، کسی میں دو، اس میں سب ملے گا. اس میں اللہ راضی بھی ہو جائے گا، رحمت بھی ملے گی، بخشا بھی جائے گا آپ، ساری چیزیں اس میں آ جائے گی. کا پورا دن ہی تو درود پڑھتا رہے تو آپ دیکھیے کہ وسعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مرحمت فرمائی ہے. فرمایا اے الذین آمنوا صلوا، میرے حبیب پر درود پڑھو. اب یہاں پر کیا تھا؟ اللہ نے ہمیں کہا. اللہ نے ہمیں کہا، مقام مصطفیٰ کی بزرگی دیکھ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء نے درود کی نقیز کو حرام قرار دیا. ہر وہ چیز حضور کے ذکر کو جو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے گی وہ حرام ہے. ہر وہ چیز جو حضور کے، معاذ اللہ، ذکر چھوٹا نہیں ہوتا، جو ایسی ادا، ایسی کیفیت، چاہے وہ رسم الخط میں ہو یا زبان میں ہو. جس طرح کی بعض ہوتے ہیں نا، ہم نے باقاعدہ ٹی وی پہ دیکھا جی پیغمبر نے کہا، اور جب صحابی کا نام آیا تو کہتے حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا. میں نے کہا حضرت فاروق اعظم اور یہاں پیغمبر پہ اختفا. اس سے تو حضرت روح کی، حضرت عمر کی بھی روح جو ہے وہ تڑپ گئی ہوگی کہ تو یہ کیا بکرا ہے. میں تو فاروق اعظم جب بنا جب نبی اعظم کی نالین کا صدقہ مجھے ملا ہے. میں صدیق اکبر جب بنا جب نبیوں میں سب سے اور اکبر اعلیٰ کی خیرات مجھے ملی ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے کہ پیغمبر نے کہا اور صحابہ کے لیے لمبے جملے. تو ہم نے کہا سب سے پہلا جملہ کہنے میں بھول گیا. ہم نے کہا پھر تمہیں حق ہی نہیں حضور کا ذکر کرنے کا، جب تمہیں احتیاط ہی نہیں ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ یہاں پر آؤ تو سمل کر آؤ، اس لیے کہ یہاں پر بڑے بڑے جب آتے ہیں تو اپنی نفس کو گم کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر صرف ذکر ہوتا ہے تو آمینہ کے لال کا ہوتا ہے. تو تمہیں کم سے کم مصرف اور ہدف تو پتا ہونا چاہیے کہ تم ذکر کس کا کر رہے ہو. صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کے ذکر کو اس قدر بزرگی عطا فرمائی گئی علیہ الصلوۃ والسلام کہ زبان سے کہتے ہوئے اختصار کی نیت کوئی نہ کرے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک دفعہ اگر اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ذکر کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر پھر آگے چلا اور کسی دوران اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضور کہہ کر گزر گیا تو وہ کفایت کرے گا. لیکن پھر بھی نور اللہ نور ہے کہ جب بھی سید عالم کا نام لیں تو اس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے. اور بالخصوص اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ صحیح، کیونکہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی وسعت پر بات کر رہے ہیں، مقام مصطفیٰ پر بات کر رہے ہیں، تو اس سلیقے اور آداب کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر لکھا جاتا ہے تو آپ لکھ کر اوپر سواد لکھتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. کیا ہے؟ سواد نہیں لکھا جائے گا، سواد. یا جس طرح کے وہ تھانوی صاحب اور گنگوئی، ان کی عادت وہ سلام لکھتے تھے، اتنے بڑے محدث کے بچے بنے ہوئے تھے، ان کو پتا ہی نہیں کہ حضور کا نام کیسے لکھا جاتا ہے، کتابیں بھری پڑی ان کی. تحذیر الناس میں جگہ جگہ پر نانوتی لکھتا ہے حضور سلام، حضور سلام، معاذ اللہ. تو یہ سلام سواد لام عین میم کو جو ملا گی، یہ بھی لکھنا حرام ہے، اور سواد ڈالنا بھی حرام ہے. اگر نہیں ڈال سکتے تو جب لکھو تو خود زبان سے پڑھ لو. آپ لکھنا نہیں چاہتے، تحریر جلدی کرنا چاہتے ہیں، لیکن زبان سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے چلنا شروع ہو جاؤ. لیکن رسم الخط میں اختصار کے جملے نہیں آئیں گے، کیونکہ سواد جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصار بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور ذکر مصطفیٰ کے لیے ایسے اختصار کے جملے کو علماء نے حرام قرار دیا ہے، حضور کے ذکر اور عظمت کی بزرگی کی بنا پر. تو اس سے اندازہ آپ لگائیے. تو لہذا حضور کے ذکر میں سواد پر اکتفا یہ جائز نہیں ہے، جو کرے گا وہ توبہ کرے اور پھر اس پر کفارے کے درود بھی پڑے. یہ سلام لکھے تو توبہ کرے اور درود پڑے. اگر وہ لکھنا نہیں چاہ رہا یا جناب جلدی میں کوئی تحریر لکھ رہا ہے تو دل کہیں بے احتیاطی کی طرف نہ جائے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نام آئے تو درود کے کلمات زبانی کہہ دے، لیکن ضبط تحریر کے اندر اختصار کا کوئی جملہ سواد کی صورت میں نہ لکھے. لیکن اگر وہ تحریر میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے تو یہ تو نور اللہ نور ہے. ایک نہیں درجنوں واقعات ہیں کہ سید عالم اس لکھی ہوئی تحریر کو اس کے میزان میں رکھ کر اس کے پلڑے کو بھاری بنا دیں گے، اس کے پلڑے کو بھاری بنا دیں گے. تو یہ بھی آپ آداب ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے ملحوظ رکھیں گے، ٹھیک ہے، تحریر کے اندر، اور اس آگے بڑھائیں گے، اور بالخصوص بچوں کے اندر شروع سے، کیونکہ جب دنیات کے شعبے پر یا سلامیات کے شعبے پر ضبط تحریر لاتے ہیں تو استاد بھی ان کے بس ایسی پیدل ہوتے ہیں، تو وہ خود بھی یہ لکھتے ہیں یعنی نادانی میں. تو یہ کم سے کم آپ اپنے بچوں کے لیے یہ فکر پیدا کریں گے، اور اپنے بچوں کو آپ اپنی پرورش کے تحت پہلے سے یہ گھٹی ان کے اندر منتقل کریں گے کہ بچوں اس بات کو یاد رکھو، یا تو سواد لکھنا نہیں ہے، لکھنا ہے تو پورا درود لکھنا ہے، اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں درود شریف کیسے لکھتے ہیں. اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی کہ جو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو حضور کی شان لکھنا سکھائیں گے، یا حضور کی شان پڑھنا سکھائیں گے. تو یہ کلمات آپ نے ملحوظ رکھنے ہیں، یہ ربیع الاول شریف کا خاص پیغام آپ کو دیا جا رہا ہے آداب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو اب مقام مصطفیٰ کی بزرگی آپ دیکھیے کہ رب نے ہم سے کہا کہ تم درود پڑھو. رب نے بولیے ہم سے کہا کہ تم درود پڑھو اور سلام پڑھو. یہ رب نے اپنے لیے تو کہہ دیا کہ میں تو پڑھ رہا ہوں اپنے شاہ نشان، میں تو ذکر کر رہا ہوں اپنے شاہ نشان، اس پر کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس پر کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جیسے اس کی شاہ نشان ہے. کہا ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تم بھی پڑھو. ہم تو بولیے پڑھ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جی تم بھی پڑھو. اور جب ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کلمات درود میں ہم کیا جملہ پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد. معنی کیا کرتے ہیں اس کا؟ اے اللہ صلی، تو درود بھیج. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تو اے اللہ تو درود بھیج ہمارے آقا مولا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. تو یہاں پر رک کر مفکرین نے سوچا کہ یہ کہیں مفہوم الٹا تو نہیں ہو رہا کہ رب ہمیں کہے تم درود پڑھو اور ہم پھر رب ہی سے کہے کہ تو درود پڑھ دے. سمجھے آپ؟ رب ہم سے کہے سلو تم درود پڑھو اور ہم کہ اللہ مسلح یا اللہ تو درود پڑھ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، جبکہ صیغہ تو یہ ہونا چاہیے تھا سلے تو علی محمد، میں نے درود پڑھا حضور پر. لفظ جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے سلے تو سلینا، ہم نے درود پڑھا، ہم درود پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سلے تو میں نے درود پڑھا، یا جو بھی اس کا مرادی مانا، چاہے صیغہ ماضی کا بولیں اور مفہوم اور ذہن میں مراد مستقبل کی لیں یا حال کی لیں، یہ کیونکہ ایک مفہومی معنی ہے نا، لفظی معنی تو نہیں. تو لہذا صلیت علی محمد، میں نے درود پڑھا بارگاہ مصطفیٰ پر. تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ذمہ داری اب مکمل ہوئی، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا تھا درود پڑھو، تو لہذا ہمیں کہا تھا تو ہم نے خود اس کا اہتمام کیا اپنی ذات سے. صلیت تو میں نے پڑھا، میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود. لیکن ہوتا کیا ہے، ہم جو صیغہ کہتے ہیں وہ اس سے الٹ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں وہاں پر امر کا صیغہ، اللہم علی محمد، اے اللہ تو درود پڑھ، اے اللہ تو درود پڑھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر. تو اس پر تمام محدثین تقریباً کتابوں کے سیرت میں تو درجنوں جگہ پر لکھتا ہے ملتا ہے. یہ علامہ قسطلانی علیہ الرحمٰن نے ارشاد الساری کے اندر بھی جگہ جگہ پر اس پر بحث کی ہے. ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بھی اس پر نقطے لکھے. ابن تیمیہ کی کتاب ہے منتقی الاخبار، اس کی شرح نین الاوتار، شوقانی نے بھی اس کو ایک جگہ پر ذکر کیا. نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اپنی تفسیر کے اندر بھی اس کو گویا کہ ذکر کیا. وحید الزمان حیدرآبادی نے بھی اس کو تیسر الباری شرح بخاری میں جگہ جگہ پر، یعنی یہ کسی اختلاف کی بات نہیں ہے، مسلم مسئلہ ہے. ادھر ادھر دونوں طرف سے یہ بات کتابوں میں درج ہے. اور اس پر اعتراض اٹھایا گیا کہ رب نے تو ہمیں کہا تھا درود پڑھنے کے لیے، اور ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ تو درود پڑھ، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا یہی تو مقام مصطفیٰ کی بزرگی ہے کہ جب رب ہمیں کہتا ہے درود پڑھو تو ہم کہتے ہیں مولا ہم تیرے حبیب کی کیا شان بیان کریں، ہم خود کی اوقات کو نہیں سمجھتے تو تیرے حبیب کی بلندی کو کیا جانیں گے. لیکن مولا تو نے انہیں عظمت عطا فرمایا ہے، تو نے شان عطا فرمایا ہے، تو حکم تو مان رہے ہیں لیکن تجھے ہی کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، یا اللہ جیسی شان تو نے دیا ہے اسے ویسا ہی درود اس کی جناب میں پیش فرما، ذکر فرما دے. تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی ہے. دیکھیں آپ، یعنی جناب ایسا ذکر نہیں ہونا چاہیے، ایسا ذکر نہیں. میں نے کہا درود تو تم بھی پڑھتے ہو، اگر ہم صلی اللہ علیہ نبی پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم پڑھتے تو تم بھی تو درود ابراہیم پر کثرت کرتے ہو. الحمدللہ ہم درود ابراہیم سے باہر نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ اعظم درود میں سے ہے، اعظم الصلوات میں سے ہے وہ. لیکن اس کے کلمات کیا ہے، اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی نعت موجود ہے، شاید ان لوگوں نے توجہ نہیں کی، شاید اس کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں پھر، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ محبوب کریم کی ثنا کے لیے رب کی بارگاہ میں درخواست کی جاتی ہے، یا اللہ ہم تیرے حبیب کی عظمت اور اس کی وسعت اور کمال کو نہیں جانتے، پایا ہے تو نہیں انہیں عظمت عطا فرمائی ہے، تو مولا تیری بارگاہ میں دس بستاش کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہی محبوب کو جیسا مرتبہ تو نے دیا ہے ویسے ہی شان والا قصیدہ تو ہی اپنی جناب سے ذکر فرما دے. اور اس میں شرک بھی نہیں ہوتا، بولو سبحان اللہ، اس میں شرک مرک بھی نہیں ہوتا، اور اس میں نہ اللہ کے مرتبے کی اہانت ہوتی ہے. کہا جی تم نے تو اللہ کا ذکر نیچے کر دیا، نبی کا ذکر اوپر کر دیا. تو میں نے کہا کرنا اللہ صلی علی محمد کا معنی، تو یہاں پر تو یہ بھی فکر نہیں ہوتی. اور اسی کو امام محمد رضا نے کہا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی، میرا تیرا. تو میرا تیرا حضور کی بارگاہ میں نہیں ہوتا، اور وہ جو میرا تیرا کے چکر میں پہنچ جائے تو اس میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. درود پاک پڑھی. آخری ایک حوالہ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ موضوع مرتب ہو جائے، ورنہ اس وقت میں مقدمہ ابن خلدون سے، یا ابن خلدون بھی اس کو پڑھا گیا ہے، ابن تشدید کے ساتھ خلدون بھی پڑھا گیا ہے، خلدون بھی کہا گیا ہے، خلدون بھی کہا گیا ہے، تاریخ ابن خلدون بھی کہتے ہیں، تاریخ ابن خلدون بھی کہتے ہیں، تاریخ ابن خلدون بھی کہتے ہیں. یہ تین چار اعراب کتابوں میں چلتے رہتے ہیں، اس کے الگ الگ ضروریات کے اعتبار سے مشدد پڑھنا ہے تو کیوں ہے. اس کا مقدمہ سب سے تاریخی، اور تاریخی مقدمے میں جو نبوت کی تعریف علامہ نے کی ہے وہ لاجواب کی ہے، وہ لاجواب کیا ہے. لیکن اس کے لیے پھر پوری رات ہوگی. شاول اللہ نے جو تعریف کی نبوت کی، لاجواب کی ہے. غوث اعظم نے جو کی ہے وہ لاجواب کی ہے. مخدوم سمنانی نے جو کی ہے جو لاجواب کی ہے. تو ہر ایک نے اپنے جگہ پر کھڑے ہو کر لاجواب تعریفیں کی ہیں. امام راغب اصفہانی نے، کیونکہ یہ اخلاق کا شعبہ تھا نا، نبی روحانیت میں اعلیٰ ہوتا ہے، تو روحانیت ہی خلق ہے، روحانیت ہی کیا ہے، خلق. تو جنہوں نے اخلاق پر کتابیں، بس میں اختصاراً اس کو جمع کر دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس عنوان کو سمجھ سکیں. حضور منصب نبوت، تعریف نبوت پر بحث، یہ اخلاق کا شعبہ ہے، یہ تاریخ کا شعبہ نہیں ہے، اور نہ یہ علم کلام کا شعبہ. علم کلام کی تعریف نبوت ہوتی ہے، لیکن کیفیات مراتب اس پر بحث نہیں ہوتی، کیونکہ یقین علم کلام کا شعبہ نہیں ہے، اور نہ یہ فقہ کا شعبہ، یہ خاص شعبہ اخلاق کا ہے، روحانیت کا ہے. تو علم اخلاق پر جتنے لوگوں نے کتاب لکھی ہے جہاں وہ انسان کی تعریف کرتے ہیں تو سب سے پہلے نبوت کی تعریف کرتے ہیں، سب سے پہلے نبوت کی تعریف کرتے ہیں، اور نبوت کی تعریف کے ان گوشوں کو ذکر فرماتے ہیں. اور جس طرح کے حضرت امام راغب اصفہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، ان کی آپ تشریح اور تعبیر کلمات پر ایک کتاب پڑھتے، مفردات القرآن، کہ قرآن کے کلمات کے تراجم انہوں نے مرتب کیے، اور وہ تقریباً 700-800 سال پرانے بزرگ اصفہان میں گزرے ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، تفسیر بھی ان کی جانب ایک منسوب ہے. اخلاق پر ان کی کتاب ہے الزریعہ الی معرفت مکارم الشریعہ، یہ ان کے اخلاق پر کتاب ہے، مکارم اخلاق، اخلاق پر کتاب ہے ان کی، اس پر انہوں نے نبوت کی تعریف کی. اور نبوت کی تعریف کرنے میں انہوں نے کہ نبی جو ہوتا ہوتا تو انسان ہے، لیکن پھر وہ نبی کیوں ہوتا ہے، یہ بحث کی انہوں نے، جس طرح امام غزالی کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ مرتبے، تو جن جو جس جو جو شعبے کے شہ سوار تھے انہوں نے بڑبڑ کے جملے لائے ہیں، بڑبڑ کے جملے لائے. مقدمہ ابن خلدون میں علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ یہ عالم کا مادی ڈھانچہ اگر دیکھو تو ہر ایک چیز دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے. پانی ہے تو پانی کے اوپر ہوا ہے، مٹی ہے تو پانی ہے، مٹی ہے مٹی کے اوپر پانی ہے، پانی کے اوپر ہوا ہے، ہوا کے اوپر آگ ہے. یہ چار چیزیں اس مادی دنیا کے اندر نظر آتی ہے، اور ہر چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ اور معاملہ رہتا ہے. تو فرمایا اسی طرح روحانیت کے اندر، یہ تو عالم ظاہر ہے، عالم روحانیت کے اندر ایک معاملہ ہے، اور عالم روحانیت کے اندر جو درجہ ہے وہ درجہ غیب کا ہوتا ہے، غیب کا درجہ. کہ کیونکہ عالم مادی درجہ، مادیات میں تو چیزیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن روحانیت وہ پردہ ہے جس کے پس پردہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک غیب ایسا ہے جو اضافی ہوتا ہے، اور ایک غیب غیر مطلق ہوتا ہے. مثال کے طور پر غیب دو قسم کے ہوتے ہیں، انسانوں کو بھی اللہ نے غیب کہہ دیا. مثال کے طور پر جو نابینا ہو اس کے سامنے کیا ہو رہا ہے، یہ اس کے لیے غیب ہے. جس کی ناک بند ہو اس کے لیے خوشبو غیب ہے. جو سن نہیں سکتا اس کے لیے آواز غیب ہے. جو دیکھ نہیں سکتا اس کے لیے مشاہدہ غیب ہے. تو ایسا غیب جو کسی کے لیے غیب ہو اور کسی کے لیے مشاہدہ ہو، اس کو غیب اضافی کہتے ہیں. جو کسی کے لیے، بولیے، غیب ہو اور کسی کے لیے مشاہدہ ہو. مثال کے طور پر آپ کے پیچھے کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ آپ کے لیے غیب ہے لیکن میرے لیے مشاہدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے، آپ کے پیٹھ کے پیچھے کیا آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے جب تک سر نہیں گھمائیں گے. آپ کے پیٹھ کے پیچھے کیا اور آپ کو نہیں پتا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں. لیکن میرے پیٹھ کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا، آپ دیکھ رہے ہیں. تو لہذا غیب اضافی اس کو کہتے ہیں، کہ کچھ چیز ایک کے لیے تو غیب ہوتی ہے لیکن دوسرے کے لیے مشاہدہ ہوتی ہے. تو لہذا یہ احمق اور پاگل جو کہتے ہیں نا غیب کا علم ہی کسی کو نہیں دیا، تو میں نے کہا غیب اضافی کی تو علماء نے سب سے پہلے تعریف کی ہے. اندھے کے لیے مشاہدہ غیب ہے، بہرے کے لیے آواز غیب ہے، جس کی ناک بند ہو اس کے لیے خوشبو غیب ہے، گونگے کے لیے بولنے کے اسرار غیب ہے، جو یہاں پر موجود ہے اس کے گھر کے معاملات غیب ہیں، لیکن جو گھر میں موجود ہیں اس کے لیے مشاہدہ ہے. جو آنکھ والا ہے اس کے لیے مشاہدہ ہے، جو کان والا ہے اس کے لیے وہ مشاہدہ ہے، جو سونگنے والا ہے اس کے لیے وہ مشاہدہ ہے. تو لہذا غیب کا تو یہ سلسلہ چلتا ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ جو مطلقاً کہتے ہیں وَإِنْ دَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هُوَ، غیب کوئی جانتا ہی نہیں، سارے غیب کی کنجیاں خدا کے پاس ہے. ہم نے کہا وہ تو حقیقی معنوں میں ہے، اگر غیب کوئی جانتا نہیں ہے تو تجھے پتا تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتا نہیں پتا. تو ہم نے کہا جو نہیں پتا اسی کو غیب کہیں گے نا، اور جس کا تو ادراک اپنے حصے نہ کر سکے، اپنے حصے نہ کر، اسی کو غیب کہیں گے. کہاں؟ تو میں نے کہا اس وقت تو یہاں پر شاہد ہے، لیکن تیرے گھر میں، گھر کے معاملات تیرے لیے غیب ہے، اور تیرے گھر میں جو لوگ ہیں وہ اس پر شاہد ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کے لیے تیرا یہ معاملہ غیب ہے. تو لہٰذا اگر یہ کہا جائے مطلق غیب کا عقیدہ رکھا جائے تو کافر ہو جائے گا، تو تو بھی کہاں مسلمان رہے گا. تو اس کو کہتے ہیں غیب اضافی، غیب اضافی. اس پر ہمارے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں بحث کی ہے، تفسیر بیضاوی کے شاہ عبد العزیز صاحب نے بحث کی، شاہ عبداللہ صاحب نے. اور ایک ہے غیب مطلق، ایک ہے غیر مطلق. اور علماء نے یہ لکھا غیب اضافی تو سب کو ملا، لیکن غیب مطلق کی وسعت خلق میں اگر خدا نے کسی کو عطا فرمائی تو آمینہ کے لال جناب رسول اللہ کو عطا فرمائی. اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو اب آپ یہ تمام چیزوں کو ذرا مشاہدہ فرمائیے. اب آئیے، میں نبوت کی تعریف کے حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. علامہ امام راغب اصفہانی نے غیب کی تفصیلات پیش کی ہے، اور علامہ ابن خلدون نے یہ لکھا ہے کہ جو عالم غیب ہے اس میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہوتا ہے کہ جو غیب سے واقف ہوتا ہے. اب دیکھیے اور بڑی توجہ رکھیے گا, بڑے قیمتی جملے میں آپ کی طرف لا رہا ہوں علماء کے, توجہ رکھیے گا. علماء نے غیب کو جاننا نبوت کی ضروریات میں رکھا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ نبوت کی ضروریات میں رکھا ہے. تو جو ضروریات کا انکار کر گیا وہ پورے قاعدے اور سلیقے کا انکار کر گیا. یہ ظالم کہتا ہے نبی کو غیب نہیں. میں نے کہا جب نبی کو غیب نہیں تو وہ نبی کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے؟ وہ اختصاص ہے, وہ شرائط ہے, وہ لازمہ ہے, وہ اصول ہے, وہ اصول ہے. کاجی کوئی کہے جناب میرا دوست زندہ ہے, تو زندہ ہے تو وہ چل پھر سکے, دیکھ سکے, مشاہدہ کرے, اس میں روح موجود ہو. اس میں روح موجود ہونا یہ زندے کی دلیل ہے. قبر کے آگے کھڑے ہو کر مردے کو دیکھ کر تو کوئی زندہ نہیں کہتا. یہ الگ بات ہے کہ مانوی معنی میں کہہ دیا جاتا ہے یہ, لیکن لفظ جو کہا جاتا ہے تو ہر شے کا ایک لازمہ ہے. اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ نظریہ قائم ہی نہیں رہ سکتا. کوئی اپنے باپ کو باپ کہے کہ جناب یہ باپ ہے, لیکن اس کا ادب نہ کرے تو یہ تو لازمہ چھوڑ دیا اس نے, اس کی تعظیم کو چھوڑ دیا. اور کہے جی یہ میرا باپ ہے لیکن پیدا میرے بعد ہوا ہے, تو کہیں گے جی یہ تیرا باپ کیسا ہو سکتا ہے جو تیرے باپ پیدا ہوا؟ باپ تو کہتے ہیں اصل کو ہے, ماں تو کہتے ہیں اصل کو ہے, وہ تیرے سے پہلا ہو. تو لہذا ماں, ایک آسان سی مثال بر سبیل تنزل پیش کیا, جو ماں باپ کو اپنے باپ پیدا مانے وہ ماں باپ کے عقیدے کو اور ماں باپ کے فلسفے کو سمجھ سکا. تو بلا تشبیہ سمجھیے, جو نبی کے لیے نورانیت اور علم غیب کا انکار کرے وہ نبوت پر عقیدہ رکھا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ نور ہونا بھی نبوت کی ضروریات اور لازمہ اور خصوصیات میں سے ہے, اور غیب کو جاننا بھی خصوصیات میں سے ہے. اس لیے کہ غیب کو نہ جانے گا تو نبوت کا تصور نہیں, اور نورانیت نہیں ہوگی تو اخذ وحی نہیں. اخذ وحی, وحی کو لینے کے لیے نورانیت لازمہ ہے. خالص بشریت, خالص بشریت استفاضہ وحی نہیں کر سکتی. اس لیے میں کیا کہوں, علامہ سیوطی کی اتقان, علامہ حضرت قبلہ شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ, ابن خلدون کی کتاب مقدمہ ابن خلدون, یہ الذریعہ, اسی طرح درجنوں کتابیں جو اصول کی ہیں, تفسیرات کی نہیں, جو اصول کی ہیں, جو قوانین کی ہیں, وہاں پر یہ باتیں واضح طور پر درج کی گئی ہے کہ نبی پر جو وحی آتی ہے تو بشریت کا جامع اتار کر فرشتے کی طرح نورانیت کے جامع میں اس سے ملاقات کرتا ہے. یہ کیفیت نہ ہو تو استفادہ فیض ہو ہی نہیں سکتا. اب اگر کوئی نبی کو اپنی مثل کہے اور نورانیت کے سرے سے انکار کرے تو اس نے نبوت کو مانا کہاں پر ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ بولے نا سبحان اللہ پر. میری بات سمجھے آپ, اتنی بڑی عظمت میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ نا اہل لوگوں کے سامنے میں بادشاہوں کی غذا رکھ رہا ہوں, ایسا تو نہیں ہے. بات سمجھ رہے آپ؟ روز مرہ آپ کے سامنے یہ بھونکتے ہیں کہ غیب نہیں. اس نے کہا یہ غیب نہیں تو پھر نبی کس کام کا؟ الفاظ ظاہر عرض کر رہا ہوں. نورانیت نہیں تو پھر تصور نبوت کیا ہے؟ نبوت کو سہارا دینے والی دو بنیادیں ہیں جس پر نبوت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ ایک غیب کا ادراک اور ایک نورانیت کا عنصر. یہ لازمہ ہے. کیا بولیے؟ لازمہ ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ تمام چیزیں. جب ولایت کے لیے فراست شرط ہے, جب ولایت کے لیے الہام شرط ہے, تو نبوت کے لیے غیب شرط نہیں ہوگا, کیونکہ فراست اور الہام غیب کا شعبہ ہے اور وہ نبوت کے نیچے ہے. ولی کے لیے الہام شرط قرار پاتا ہے, اور نبی اگر وحی کو نہ جانے اور غیب کو نہ جانے تو پھر نبوت کا تصور کہاں باقی رہتا ہے؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ مقام مصطفیٰ کی بزرگی. یہ تو ضروریات نبوت میں سے ہے. پھر اس میں جو رسول ہیں ان کی کیفیت تو اور بڑھ جاتی ہے, جو اول العزم رسول ہیں ان کے ذریعے اور بڑھا دیے جاتے ہیں, اور جس محبوب کے صدقے سب کو نبوت ملی ہے تو ان کے مقام کو کون پا سکتا ہے؟ ان کے مقام کو. اب دیکھیے کس قدر بدقسمتی ہے اور کس قدر معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ روایتی جملے سے ہٹ کر میں قلب سے استغفار کر رہا ہوں, کس قدر محرومی ہے کہ اور تو اور سرکار کے علم کے بارے میں مناظرے ہوتے ہیں. کس قدر بدقسمتی ہے, کتنی شدید گمراہی ہے, اور شیطان نے کیسا گمراہ کر دیا کہ جن کے صدقے نبوت پائے رہے ہیں ان کے لیے دریا اور سمندر ان میں اونڈھیلا جا رہا ہے, ہائے ہائے, اور جن کے صدقے مل رہا ہے ان کی عظمتوں کا منکر ہو رہے ہیں. مجدد الفسانی, دیکھیں میں نے پہلے کہا صوفیہ کی بات کی ہے, وہ دو نمبر ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ حق بات کرتے ہیں اس لیے تو صوفی بنتے ہیں. مجدد صاحب سے کسی نے پوچھا, مکتوبات شریف میں موجود ہے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے فراق میں رونے لگے. حضرت یوسف کے فراق میں, بولیے, وقت بہت ہو گیا ورنہ میں ایک حوالہ پڑھتا, بس اسی میں تقریر ختم کرتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف جب بچھڑ تو ان کے فراق میں رونے لگے, روتے روتے آنکھوں کی بصارت جو تھی وہ بظاہر کم ہو گئی, بہت زیادہ کم ہو گئی. اب سوال ہوا کہ نبی تو خدا کی طرف بلانے کے لیے آتا ہے, وہ اولاد کے لیے رو رہا ہے, تو اگر وہ اولاد کے لیے رو رہا ہے تو پھر یہ نبوت کا تصور کیسا ہے؟ اولاد کو چھوڑو, اولاد چلی گئی تو چلی گئی, میں اللہ کے دین کا کام کرتا رہے, بیٹے کے لیے رو رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ نبی تو یہ بات رشتوں کو اتنی قدر نہیں دیتا, اور بیٹے کے لیے رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں. مجدد صاحب نے فرمایا, مادی رشتہ نہیں, چہرہ یوسف انوار و تجلیات الہیہ کی جلوہ گاہ تھی جسے دیکھ کر حضرت یعقوب اپنے رب کا دیدار کر لیا کرتے تھے. فرمایا وہ چیز کٹ گئی تھی جس کے فراق اور غم میں رو رو کر نڈال تھے آپ. اور یہاں پر حضرت مجدد صاحب نے لکھا, فرمایا کہ چہرہ یوسف رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, چہرہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے انوار اور اس کے جمال کی جلوہ گاہ تھی, آئینہ تھی. حضرت یوسف کے چہرے پر خدا کے انوار نظر آتے تھے, اس لیے سامنے بیٹے کو بٹھا کر یعقوب علیہ السلام دیکھتے رہتے تھے. اور جب بیٹا فراق ہو گیا, جدا ہو گیا, تو رونے لگے. فرمایا وہ ابویت اور ابنیت کا رشتہ نہیں تھا, وہ انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ جو چھوٹ گئی تھی اس پر فراق میں رونا تھا. مولوی صاحب وہ بیٹے کے لیے نہیں رو رہے تھے, وہ جلوہ گاہ کے اس آئینے کے رو رہے تھے جس میں وہ رب کا جمال دیکھا کرتے تھے. اور یہاں پر مجدد صاحب, نقشبندیوں سے خوش ہو جاؤ اور ایسا نقشبندی بنو. ہم ایسے نقشبندیوں کے قائل ہیں, کیونکہ آج کل اس سلسلے کو ہائی جیک کیا جاتا ہے نا, کیونکہ قادری بننے کے لیے تو پھر یہاں غوث اور ختم قادری شریف بڑے لوازمات ہیں. انہوں نے کہا جی صرف نقشبندی پڑھ لو, اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کر کے کام کرو. تو میں نے کہا نہیں نہیں, مجدد صاحب کی تعلیم ہم پڑھ پڑھ کے بتائیں گے کہ اصلی نقشبندی کون ہے, اصل نقشبندی کون ہے. تو لہذا اصل نقشبندی وہ جو مجدد صاحب کے عقیدے پر ہو. ظاہر سی بات ہے جب جس کے سلسلہ چل رہا ہے اس کے عقیدے پر نہیں ہوگا. جو عقیدہ اس کے نزدیک ایمان ہے اور تیرے نزدیک کفر ہوگا, تو تیرے نزدیک جب تیرا شیخ مسلمان نہیں تو سلسلہ کیسا, معاذ اللہ. تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ آپ کا رونا ابنیت یا رشتہ ابویت کے بنا پر نہ تھا, بلکہ چہرہ یوسف اللہ کے انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ تھی. اب دیکھنے سے بظاہر رشتہ ٹوٹ گیا, اس فراق میں روتے رہے. مجدد صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت یعقوب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اللہ مالوسی بھی کہتے ہیں میں حضرت یعقوب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تو حضرت یوسف کا چہرہ دیکھ کر آپ پر یہ کیفیت ہے, اگر چہرہ مصطفیٰ دیکھ دے تو کیا شان ہو. یہ آج کی باتیں نہیں, یہ صدیوں پرانی باتیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے. یہ آج کے کراچی کے چراغے اور یہ باتیں نہیں ہیں, یہ بریلوی دیوبندی اختلاف والی باتیں نہیں, یہ اس سے پہلے کی باتیں ہیں. اور دیکھنا یہ کہ عقیدہ بعد میں آیا کس کے پاس ہے. تو اب آپ دیکھیے, فرمایا کہ آپ نے تو یوسف علیہ السلام کے چہرے کی زیبائی کو دیکھ کر آپ کا یہ حال تھا, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے تو کیا حال ہوتا. تو میری ماں کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے جس کا مراد یہ, سید عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت یوسف کو دیکھنے والی زلیخا اور اس کے ماننے والوں نے چھری لے کر حسن یوسف علیہ السلام پر انگلیاں کاٹ دی تھی بے ساختہ, میرے مصطفیٰ کو بغیر نقاب کے اگر دیکھتے تو اسی چھری سے اپنا دل کاٹ لیتے. فرمایا ایک سورج وہ ہے جو دن کے وقت طلوع ہوتا ہے, میری معائشہ کہتی ہے کہ میرا سورج مصطفیٰ ہے جو رات کو طلوع ہوتا ہے. اور یہاں پر سنیے, کسی نے مجدد صاحب سے پوچھا حضور کو اتنا حسن ملا کیوں, بولو نا سبحان, حضور کو ایسا حسن ملا کیوں. تو مجدد صاحب پھر تو صوفی ہیں اور عارف ہیں, صفات باری تعالیٰ سے متعارف ہیں, فیض ربانی کے بڑے آشنا ہیں اور سیریاب ہونے والے ہیں, اس سے ہم مزاج ہیں. فرماتے سنو, اللہ نے ہر نبی کو اپنی ایک صفت سے تربیت دی ہے, کسی کو اپنی صفت حلم سے تربیت دی ہے, کسی کو اپنی صفت ایثار سے تربیت دی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام, کسی کو اپنے صفت حلم سے تربیت دی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام, کسی کو اپنی صفت جلال سے تربیت دی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام, اس کی کیفیت میں وہ چیز ظاہر ہوتی رہی. فرمایا لیکن جب ذات مصطفیٰ کا مقام آیا تو رب نے آپ کو صفت علم سے علم سے تربیت دی, اور علم ہی ساری صفتوں کا نقطہ تھا, اور علم ہی اصل حسن ہوتا ہے, علم ہی اصل کمال ہوتا ہے. تو مصطفیٰ کی تربیت کے لیے خدا نے جس صفات کا اختصاص کیا وہ رب کا علم تھا. اس طرح مصطفیٰ جیسا کوئی حسین نہیں اور مصطفیٰ جیسا کوئی باکمال نہیں ہے. اب توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی, اور مجھے بتائیے جس محبوب کی سرشت اول, جن کی سرشت اور فطرت اور جن کی تربیت روحانی اور ظاہری علم سے ہو رہی ہے, ان کے لیے کہنا کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, کتنی بڑی بدقسمتی ہے, کتنی بڑی گمراہی ہے. پھر اس پر دعوی علم تف ہے. توبہ کرنے کی بات ہے, ہنسنے کی نہیں, توبہ کرنے کی بات ہے کہ یہ جن کی ساخت باخ, جن کا نمو, جن کی شخصیت ہی مظاہر علم اور اصل علم, جن کا خمیر علم ہے, ان سے علم کی نفی کرنا کتنی بڑی بدقسمت ہے, کتنی بڑی بدقسمت. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں آپ کے سامنے مزید پڑھتا کہ علم نشرح لک صدرک کیوں کہا گیا. علم نشرح لک, علم نشرح لک صدرک کیوں کہا گیا؟ کیا خوبصورت بات حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے فرمائی ہے, علم نشرح لک صدرک, حبیب تیرے سینے کو کشادہ کیا. یہ کیوں نہیں کہا علم نشرح, علم نشرح لک قلبک, محبوب تیرے دل کو ہم نے شرح کیا, یہ نہیں کہا. محبوب ہم نے تیرے دل کو شرح کیا, کیونکہ مرکز علم تو دل ہے نا, رب دل کی بات نہیں کر رہا, سینے کی بات کر رہا ہے. دیکھیے آپ جنہوں نے سمجھا, انہوں نے جو لکھا نا, تو بندے تنہائی میں اپنے کپڑے پھاڑ دے, کیا لکھ گئے, کیا لکھ گئے مقام مصطفیٰ میں. خشک سینہ اس کے مصطفیٰ کا سمندر بن جائے, کہ کیا لکھ گئے, ان کا خود کیا حال ہوگا مجھے بتائیے. سعد الفاضل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امام محمد رضا نے مجھے اپنی مسند پر بٹھایا, تو میں نے کہا حضور کیسے بیٹھوں, فرمایا بیٹھیے آپ یہاں پر, میں آ رہا ہوں. بٹھایا, میں نے یہ روایت خود مفتی اعظم سندھ حضور قبلہ مفتی محمد حسین سکر والے رحمت اللہ تعالی علیہ, ہمارے استاذوں میں سے تھے, ان سے براہ راست میں نے سنی ہے, وہ اللہ کے ولی تھے, اللہ کے ولی تھے. ان کی کرامات یہ ہے کہ پاکستان میں قصیدہ بردہ کو جو فروغ ملا ہے اس عظیم ہستی کے صدقے ملا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی کیسے لگائی تھی, اور بڑے, اور یقیناً جو ان کو دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ سورج ان کے چہرے پہ اتر آیا ہے. ہم نے علماء میں ایسا اخلاق قبلہ گوہر صاحب نہیں دیکھا کسی میں, اور ایسا روشن چہرہ نہیں دیکھا. تو یہ وہ شخصیات تھی جو درود کے کمالات تھے. بولیے سبحان اللہ. محدث ایسے کہ جب صحیح بخاری پڑھاتے تو طالب علم تو پڑھتے وقت مستیاں کرتے ہیں, طالب علم کبھی سنجیدہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم نے انہیں درود سے حدیث دیتا ہوا دیکھا, اللہ اکبر. جو پڑھتے تو خود بھی زار و قطار رو رہے ہیں اور طلبا بھی رو رہے ہیں, اور مصطفیٰ کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. تو وہ عشق جو رچا بسایا انہوں نے, اللہ اکبر, میں براہ راست ان سے سنا. کہ اس مفہوم کو پھر دوبارہ عرض کروں کہ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کو تربیت ہی خدا نے صفت علم سے دیا. اور علم, علم, علم کی, علم کی عالم معنی میں, اور علم کی ایک خاص عالم میں ایک شکل ہے, وہ کیا ہے؟ حسن. علم اپنا ایک تعارف رکھتا ہے حسن کے ساتھ. اصل حسن علم ہے. بولو اصل حسن علم ہے, اور علم ہی اصل کمال ہے. تو ہر نبی کو دیگر صفتوں سے خدا نے نوازا, اور اصل صفت جو خدا کی ہے, اصل صفت سے مراد جامع جس کا فیض چل رہا ہے. ہر جگہ پر صفت مستقل ہے, صفات باری تعالی ہر جگہ پر مستقل ہے, غیر مخلوق ہے. لیکن مراد اور فیض کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ اعلی صفات میں سے اصل صفت اعلی ہونے کے معنی میں, اقرب ہونے کے معنی میں, برتری کے معنی میں, وہ صفت علم ہے. مصطفیٰ کو جو سب سے بڑا بنایا تو نوازا بھی سب سے بڑی صفت کے ساتھ. اس لیے میرے امام نے کہا سب سے اعلی وہ اعلی ہمارا. یہ حضور کے علم کی تعریف ہے, یہ حضور کے معاملات کی تعریف ہے. اور اتنی خوبصورت تعریف اتنی مشکل بحث میں آپ کر گئے. تو فرمایا صفت علم, مصطفیٰ کی تربیت صفت علم سے کی گئی، بولو سبحان اللہ. آقا کی تربیت صفت علم سے کی گئی، مصطفیٰ سراپا علم ہے. اگر جانور پر بھی ہاتھ رکھے تو وہ بھی عالم ہو جاتا ہے، مٹی پر قدم رکھے تو وہ بھی عالم ہو جاتی ہے، دیوار کو چھو لے تو اس میں علم منتقل ہو جاتا ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سراپا علم ہے. مصطفیٰ سراپا علم ہے. حضور کا دراز گوش، جس کو سمجھانے کے درس کو جس کو گدا کہا جاتا ہے، گدا انتہائی بے وقوف جانور ہے. گدا انتہائی بولو غبی جانور ہے. یہ ایمانی معاملات ہے. جس کو مسکراہٹ آ رہی اٹھ کے پیچھے جا کر بیٹھے، یہاں سے جائے. ابھی بھی اگر مزاج نہیں بنا حضور کو سننے کا تو پھر کیا صرف کھانا کھانے کے لیے آئے؟ یہ کھانا یقیناً ان کے نام کی نیاز اور برکت ہے، لیکن اس فکر سے پڑھو گے تو پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ ایک ایک لقمہ تمہاری روحانیت کو جلا دے رہا ہے. اور لقمے تو فیٹ پیدا کرتے ہیں، یہ لقمے روحانیت کو بڑھاتے ہیں. تو مین چیز اصل رسول یہ ہے. وہ تو اہتمام ہے آپ کے لیے، اس پر جو رنگ چڑھے گا اس کا چڑھے گا، وہ عام کھانا نہیں رہے گا جب اس چیز کو آپ سمجھیں گے. سمجھے؟ پھر یہ وہ ایک ایک لقمہ عشق کو اتاریں گے آپ اندر. وہ بریانی کا لقمہ نہیں ہوگا، وہ عشق کا جام ہوگا. وہ ایک ایک، یہ فلسفہ ہوتا ہے لنگر کا، یہ فلسفہ ہوتا ہے نیاز کا. مگر جب جب جس کی ہے اس کے مرتبے کو جانا جائے، اس کی محبت سے آشنا ہوا جائے، تو حضور سراپا علم ہے. حضور کی تربیت علم پر ہوئی. حضور سے حسین کوئی اس لیے نہیں کہ حضور کی تربیت علم پر ہو رہی ہے. حضور مخلوق میں اصل علم ہے، اور ایسے علم والے ہیں. اور صحابہ تو صحابہ رنگے گئے، اہل بیت تو اہل بیت رنگے گئے، قیامت تک اولیاء رنگے جائیں گے، علماء ربانی رنگے جائیں گے. لیکن حضور جس جانور پر سواری کرتے نا، یافور کئی تھے، اس میں سے ایک بڑا مشہور نام مشہور ہے یافور، سرکار کا دراز گوش. اس زمانے میں سواری گدوں پر ہوتی تھی. گدا بے وقوف ہے، جانوروں میں بے وقوف ہیں، لیکن جب مصطفیٰ اس پر بیٹھ جاتے ہیں تو عالموں پر بڑھ جاتا ہے. کتابیں بڑی پڑھی، قاضیاس کو پڑھ کے دیکھیں، میرے آقا میرے مولا میرے ماں باپ کی عزت قربان، امام سیوطی کو پڑھ کر دیکھیں. آپ کو بتائیں کہ جناب حضور کا یافور کتنا سمجھدار تھا. علماء نے تو یہاں تک لکھا، غزالی زمان کی تحقیقات میں ہم نے پڑھا کہ آپ نے تو یہاں تک لکھا کہ علم ظاہری تو ظاہری، علم باطنی بھی اس جانور میں ایسا منتقل ہوا کہ صحابہ مجمع عام میں اس دراز گوش کو لے جاتے اور جانتے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. ایمان دل کی صفت ہے، نفاق بھی دل کا کام ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ، واہ واہ کیا ہے مصطفیٰ، کیا صفت ہے مصطفیٰ، بولیے سبحان اللہ. مصطفیٰ حضور ہی استفاء کے مستحق ہیں، اس لیے مصطفیٰ کسی کو کہا جائے تو گنبد خضرا کے مکی کو کہا جائے. مصطفیٰ حضور ہی ہیں، برگزیدہ حضور ہی ہیں، چنے ہوئے حضور ہی ہیں، چنیدہ حضوری ہے. اس لیے مصطفیٰ مطلق آپ ہی ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے. یہ بڑا پیارا ترجمہ، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، آپ ہی چنیدہ ہیں اور آپ ہی مقبول ہیں، آپ ہی استفاء کے مرتبے پر ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جانور گدا جو بے وقوف جانور ہے، لیکن مصطفیٰ نے اس پر سواری کی تو علم ظاہری میں بھی بڑھ گیا اور علم باطن کا یہ حال تھا. یہ ظالم کہتے ہیں کہ دل کے راز حضور نہیں جانتے اور کون منافق تھا کون نہیں جانتے. میں نے کہا تمہاری تو بولیاں تک حضور نے بتا دی ہے. مشکات کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، بخاری کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں، ترمذی کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیں. مصطفیٰ کا دریا رحمت تو ایسا جوش میں ہے کہ جب سرکار رازوں کو کھولتے ہیں تو حضرت عمر جیسا دلیر آدمی کام جاتا ہے اور کام پر گھٹنوں کے بل گر کر کہتا ہے یا رسول اللہ بس کہیں قیامت نہ آ جائے، ہم اس سے راضی ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے اور آپ ہمارے رسول ہیں. حضور بس ہم ایمان لے آئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پردہ نہ اٹھائیے. تو جو جاننے والے تھے وہ ایسا جانتے ہیں. حضرت فاروق اعظم جیسا مضبوط آدمی حدیث میں آتا ہے گھٹنوں کے بل گر جاتے اور حضور کے آگے ہاتھ جوڑتے اور کہتے حضور بس
حضور ایسا کہیں قیامت نہ آ جائے جب حضور کے علم پر کوئی تانا کرتا اور حضور جوابات مرحمت فرماتے تو سیدنا عمر حضور سے معافیاں مانگتے تھے، یا رسول اللہ درگزر فرمائیے، یا رسول اللہ آپ کو کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، آپ ہمارے رسول ہیں، ہم راضی ہو گئے. تو حضرت عمر کے اس جملے کی بنا پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال جمال کی طرف آتا تھا. تو یہ احادیث میں ایک نہیں درجنوں روایات ہیں، اس کو ذرا خوف خدا سے سنیں آپ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ اور مقام ہے، اور وہ دراز گوش جس پر حضور سوار ہوتے تھے اس کی شان و جلالت و عظمت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ظاہری تو ظاہری صحابہ مومن اور منافق کو جانچنے کے لیے اس کو لے کے پھرتے تھے، گدا تو ظاہری مشاہدہ نہیں رکھتا، وہ دلوں کا راز جاننے لگ گیا. بولیے سبحان اللہ. تم کہتے حضور کو علم نہیں، حضور نے تجویز سواری کے لیے صحابہ کے کاندھوں کو نہیں کیا، پالکیوں کو نہیں کیا، ڈولیوں کو نہیں کیا، ایک بے وقوف جانور کا انتخاب کیا اور اپنی شان بتائی کہ جو تم میں سب سے غبی، جب میں اس پر بھی کرم کروں گا تو تمہارا بڑا بڑا علامہ تو دہر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. اور وہ جس کے آگے سے گزر جاتا، بولیے جس کے آگے سے گزر جاتا، کچھ نہ کرتا تو صحابہ مسکرا کر دیکھتے، ہاں مومن ہے یہ، اور جس کے آگے پیشاب کر دیتا تو صحابہ کہتے منافق ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، جاگو سنیو، کس آقا کا نام لینے والے ہو، سینہ تان کر اس مصطفیٰ کے قصیدے پڑھو. یہ کائنات میں اگر شانے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، یہ سینہ ہے تو مصطفیٰ کے لیے، یہ ستائش کے جملے ہیں تو مصطفیٰ کے لیے، واہ واہ ہے تو مصطفیٰ کے لیے، یہ ذکرات میں حسن و جمال ہے تو مصطفیٰ کے لیے. تو نفسیاتی طور پر مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مرنا سب نے، حالات وہی نہیں ہے، درس کینسل ہو جائے، ہم نے کہا حالات کب ٹھیک ہوتے ہیں، اندر کے حالات ٹھیک ہو تو پھر سب ٹھیک ہے، اندر کے حالات ٹھیک ہو تو پھر سب ٹھیک ہے. حضرت گرامی، اب آپ دیکھیے کہ حضور نے سواری کے لیے صحابہ کے شانوں کو نہیں استعمال کیا اور ان کے شانوں پر رکھی ہوئی پالکیوں کو استعمال نہیں کیا، سب سے غبی جانور کو استعمال کر کے بتا دیا کہ میری شان علم کیا ہے. شان علم کیا ہے؟ علم کمال، علم زندہ ہوتا ہے، علم کی صفت زندہ ہے، علم کی تعبیر موت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ سنیے، علم کی تعبیر موت نہیں. جس طرح علم کی تعبیر حسن ہے نا، اس طرح علم کی تعبیر زندگی ہے. کیا ہے؟ زندگی ہے. مصطفیٰ کی حیات اعلیٰ ہے اس لیے کہ آپ کی تربیت علم سے ہوئی ہے، لہذا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. وہ تو قانون قدرت کی تکمیل کے لیے روح نکال کر لوٹا دی گئی، لیکن اہل حال کہتے ہیں مصطفیٰ کی حیات، ارے علم مصطفیٰ کو ہے، علم مرتا نہیں، علم ہمیشہ زندہ رہتا ہے. علم مر جائے تو علم علم کا رہا، علم ختم ہو جائے تو علم علم کا رہا، علم ناقص ہو جائے تو علم علم کیا ہے؟ علم تو کمال ہی کمال ہے. اس لیے خدا نے کہا انہا آتینا کل کوثر، محبوب کوثر بھی تجھے ہی دیا، اس لیے کہ وہ بھی کمال ہی کمال ہے. کوثر کسی اور کو مل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ کوثر فیض کے، اصل فیض کی تعبیر ہے، اور یہ اسی کو مل سکتی ہے جو اصل منصب پر فائز ہے. منصب اصل علم ہے اور اس کی شان کوثر ہے. اس کی شان بولیے کیا ہے؟ کوثر ہے. اب آپ دیکھیں علم زندہ ہوتا ہے، علم مشاہدہ ہے. علم کیا ہے؟ بولتے چلیں گے تو بات بڑھتی چلی جائے گی. علم حسن ہے، بولے علم حسن ہے، علم کمال ہے، علم شان ہے، بولیے سبحان اللہ، علم عزت ہے، علم زندگی زندہ ہے، تابندگی کا نام ہے، اور علم مشاہدے کا نام ہے. حضور نہیں دیکھ رہے، ہم نے کہا جن کی تربیت علم سے ہو رہی ہے وہ کیسے نہیں دیکھتے؟ مشاہدہ علم کی صفت ہے، مشاہدہ علم کی صفت ہے. مصطفیٰ کریم نے زندگی اور مشاہدے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تو تیار کیا، لیکن تجویز اس کو کیا جس میں زندگی، جس میں محبت، جس میں مشاہدہ اگر کوئی بیان کرے تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے تم اس چیز کو محال سمجھتے ہو میں اپنی صفت علم سے اس پر کمال کروں گا. فرمائیے احد کا پہاڑ دیکھو، فرمائیے احد کا پہاڑ دیکھو، پتھر ہے، پتھر میں زندگی نہیں ہوتی،
پتھر میں شعور نہیں ہوتا، پتھر میں مشاہدہ نہیں ہوتا، پتھر میں حس نہیں ہوتی، لیکن مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں ایسا علم ہوں کہ میں اگر پتھر پر توجہ کروں تو اس کا بھی دل بن جائے اور وہ میری محبت میں نرم ہو جائے. تو یہ سارے مظاہر ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ میں مقدمہ باندھ رہا ہوں، اس کی ہی ساری تفصیلات ہیں. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس چیز کو قبول کیا. اب میں یہاں پر یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اصل علم، اور جنہیں مصطفیٰ کا فیض ملا وہ بھی اصل علم پا گئے، اور پیغام عشق مصطفیٰ کے مظہر بن گئے. یہ اولیاء جو قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کا نام آج تک زندہ اس لیے کہ انہوں نے اصل علم والے کی واہ واہ کی، اس فیض علم کو اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا، انہیں بھی زندہ کر دیا، انہیں بھی حسن عطا فرمایا، انہیں بھی کمال عطا فرمایا، انہیں بھی تابندگی عطا فرمائی. میں عرض کر رہا تھا کہ مفتی اعظم سندھ رحمت اللہ علیہ سے براہ راست میں نے یہ سند متصل ہے میری، میں نے سنا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی نے صدر الفاضل سے کہا کہ میری مسند پر بیٹھو، میں آ رہا ہوں. کہا حضور لائبریری سے کتاب میں لے آتا ہوں. فرمایا نہیں تم بیٹھو، کیونکہ سید ہیں. فرمایا تم میری مسند پر بیٹھو، میں آتا ہوں. صدر الفاضل کہتے ہیں نہیں، مدینہ مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ، کہ فاضل بریلوی اٹھ کر گئے تو کہتے ہیں میں تھوڑی دیر بیٹھا آپ کی مسند پر تو میرا رواں رواں یا رسول اللہ کی آوازیں کرتا تھا، میرا رواں رواں یا رسول اللہ کی آوازیں کرتا تھا. تو یہ وہی شخصیات تھی جو کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ میرے دل کو اگر شک کر دو تو ایک طرف اللہ کا نام دیکھو گے، ایک طرف محبوب کا نام دیکھو گے. تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس علم کی قدر کی، اس کی شانیں بیان کی، خدا نے وہ کرنے وہ چمک ان میں بھی اتاری ہے. اور خوب کہا اللہ رب العالمین نے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے تیرے سینے کو کشادہ کر دیا. علماء کہتے جی سرکار کے دل کی کشادگی کی بات کیوں نہیں کی، دل کی کشادگی کی بات کیوں نہیں کی؟ ایک جواب اس پر یہ دیا کہ دل کے لیے نفس کی جانب سے جو راستہ ہے وہ صدر ہے. یہ صوفیہ کہتے ہیں دل کی طرف نفس کی جانب سے جو راستہ ہے اس کو صدر کہا جاتا ہے، اور صدر دروازے کو بھی کہتے ہیں. صدر جو ہے وہ دروازے کو بھی کہتے ہیں، اصل بادشاہ جو وہ دل ہے، اور نفس کی جانب سے راستہ جو دل کی طرف جاتا ہے اس کو صدر کہتے ہیں. دل اپنی وسعت رکھتا ہے، دل اپنی وسعت رکھتا ہے، لیکن صدر کی سکڑنے کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے، سینے کی سکڑنے کی وجہ سے وہ سکڑ جاتا ہے. رب نے یہ نہیں کہا کہ حبیب تیرے دل کو کشادہ کریں، نبوت دے کر تو دل کشادہ تھا ہی، لیکن فرمایا علم نشرح لک صدرک، حبیب تیرے سینے کو کشادہ کریں. علماء کہتے ہیں جس کے سینے کو خدا نے کشادہ کیا تو اس کے دل کی وسعت کتنی ہوگی. سینے کی کشادگی خدا خود اٹھائے اپنے ذمہ، خدا خود اٹھائے اپنے ذمہ، کیونکہ دل تو وسیع ہوتا ہے، تنگ دروازہ ہو جاتا ہے صدر. تو جس کے دروازے کو خدا فراخ کرے تو دروازہ جو ہے، دروازہ وہ اس اصل مرکز کے مقابلے میں مختصر ہوتا ہے، لیکن خدا نے قلب کی بجائے صدر کو کشادہ کیا. تو صدر کی کشادگی بتا رہی ہے کہ محبوب تیرے قلب کی کشادگی کو لوگ جانے کیا، تو ہم کہتے ہیں جی سینے کو کشادہ کر دیا ہے. بولیے سینے کو کشادہ کر دیا ہے، ایک بات. دوسری معنی ایک علماء نے یہاں پر علم نشرح لک صدر کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کے، تو فرمایا کہ حضور کا سینہ مبارک فیضان کا ایک حوض ہے. بولو نا سبحان، کہ ہر قسم کے جواہر اس کے اندر موجود ہیں، ہر قسم کے جواہر. یہ تفسیریں بڑی ہیں، شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہ عبدالعزیز نے لکھا، مجددی صاحب نے بھی لکھا، سرکار کا سینہ انوار و تجلیات کا حوض ہے، اور اس سے نہریں نکلتی ہیں. کہیں موتی جا رہا ہے، کہیں مرجان جا رہا ہے، کہیں مراغہ جا رہا ہے، الگ الگ. تو کوئی ابو بکر بن کے ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی عمر بن کے ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی علی بن کے ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی عثمان بن کے ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی حسین بن کے ظاہر ہوتا ہے. تو فرمایا یہ وہ چیز ہے علم نشرح لک صدرک. اور فرمایا سنو ایک بات یہ بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر. حضور نے کہا نہیں تھا، رب نے خود کہا علم نشرح، ابھی ہم خود کریں گے. یہاں پر بھی ایک معنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میرے سینے کو کشادہ کر، رب کریم نے فرمایا محبوب ہم تیرے سینے کو کشادہ کریں گے. صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ جو مانگ کے لے وہ اور ہوتا ہے، جو رب خود دے وہ اور ہوتا ہے، جو رب خود دے وہ اور ہوتا ہے. وہاں پر علم مانگا جاتا ہے اور رب خود کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب کہنا میں تیرا علم بڑھا دوں، محبوب تو کہنا میں تیرا علم بڑھا دوں. تو وہاں پر مانگ کر علم لیا جائے. مصطفیٰ کو کہا جاتا محبوب تم اس سے کہہ کہ میں تیرا علم بڑھاؤں, تو وہاں فرمایا جاتا وہ قرب زندگی علما, اے حبیب تو کہہ کہ میں تیرے علم کو بڑھاؤں. ایک طرف کوثر ہے جس کی انتہا نہیں, ایک طرف علم ہے وہ بھی زدنا کے ساتھ ہے, وہ بھی بولیے زدنا کے ساتھ ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ تربیت بھی صفت علم پر ہو رہی ہے, پھر اس علم پر تقاضا یہ ہے کہ زدنا علما, مولا اس کو اور کھول اور کھول اور کھول. کون مقام مصطفیٰ کا ادراک کر سکتا ہے, کون مقام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک کر سکتا ہے. اور آخری جملے پیش کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. شرح صدر محاورہ بھی بولا جاتا ہے تسکین کی طرف سے, شرح صدر باعتبار محاورہ بھی ہے تسکین کے لیے, تسلی کے لیے, تسکین کے لیے, اور بولو نا تسلی کے لیے. تو حضور اپنی تسلی رب سے چاہتے ہیں, رب فرماتا محبوب میں خود تسلی دیتا ہوں. تسلی کے لیے پہلے ذات کو دیکھا جاتا ہے, تسلی کے لیے پہلے ذات. بڑا آدمی ہو اس کو ایک چھوٹی فکر والا تسلی دے تو کوئی حیثیت ہے؟ وہ کہے گا بھاگ یہاں سے, کیا بکواس کر رہا ہے, یہ جملہ بول رہا ہے تو اس سے مجھے تسلی, اس سے تو بے چینی کوفت ہو رہی مجھے, کیسے جاہل میرے متھے لگے ہوئے ہیں. تو لہذا تسلی دینے کے لیے بھی جیسی شخصیت ہے اس سے اعلیٰ ذات اس کو تسلی دے, مقابلے والا بھی دے تو سمجھ سے باہر ہے. مصطفیٰ کے مرتبے کی بزرگی یہ ہے, ارشاد ہوا محبوب سب کو تو جانتا ہے تو تسلی دے, تجھے ہم جانتے ہیں ہم تسلی دیں گے. فرما رہے ہم نشرح لک صدرک, تو اندازہ لگائیے جس کی تسلی خدا خود اپنے ذمے لے تو اس شخصیت مبارک کی بردباری, ان کا حلم, ان کا اخلاق, ان کے باطنی معاملات کس کمال پر ہوں گے. یہ انسانی عقل سے ورا ہے, یہ ہماری سمجھ سے ورا ہے. اور اسی کو امام احمد رضا نے بہت خوبصورت انداز میں تعبیر کر دیا اس جملے میں کہ جناب سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تنائی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ رب العالمین اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کلمات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت و شان و قصیدے میں ذکر کیے گئے, آپ حضرات دور دراز سے آئے, اللہ رب العالمین اسی شرف مقبولیت عطا فرمائے. جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہم نے کوشش کی کہ علماء کی باتوں کو ہم بیان کریں, اس لیے کہ ہماری تو یہ عظمت و شان اور حیثیت اور اوقات تو ہے ہی نہیں کہ ہم کسی چیز کو سمجھ سکیں. لیکن ہاں جن سے پیار کرتے ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے تو ہم کہتے ہیں واقعی میں ثانی نہیں کوئی آمینہ کے لال کا. بالکل ٹھیک ہے, ثانی نہیں, بولیے نا سبحان اللہ مل کر کے, یہ ثانی نہیں کوئی آمینہ کے لال کا. واللہ اسی کو میرے امام نے کہا, لم یاتِ نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا, لم یاتِ نظیروں کا فی نظر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے, آنکھ تو آپ جیسی نظیر کو دیکھا ہی نہیں آج تک کسی آنکھ نے. لم یاتی نظیروں کا فی نظر, نظر میں آپ کی مثال ممکن نہیں ہے. مثلے تو نہ شد پیدا جانا, اور آپ جیسا کوئی پیدا بھی نہیں ہو سکتا. جس کو صفت علم ملی ان کے مداحوں کو علم ایسا مل گیا کہ وہ چار چار مختلف زبانوں میں نعتیں لکھ دیتے ہیں, اور نعتیں لکھ کر خامخواہ الفاظ نہیں داخل کرتے بلکہ اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اس زبان میں جو تعبیرات تھی اسی کو استعمال کرتے ہیں. جہاں لم یاتِ نظیروں کا فی نظرین کہا کہ حضور جیسا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, مثال کے طور پر پھر کے گلی گلی تباہ, پھر کے گلی گلی تباہ, اس کا اگر عربی میں معنی کریں یا ہواؤ تتجولو من ہوارک تو عربی ہنسے گا کہ یہ کیسا اس نے عبارت کا جملہ لایا. حالانکہ تتجولو معنی پھیرا لگانا ہی ہے اور گھومنا پھرنا ہی ہے. اب اعلیٰ حضرت کے اشعار کو اگر ہم عربی میں لیں اور اس کو بیان کریں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ کسی زبان میں اگر کسی زبان کے جذبات کو آپ لا رہے ہیں تو خالی الفاظ کی نقل نہیں کریں گے, پہلے یہ دیکھیں گے جس جذبات کو آپ دوسری جذبات منتقل کر رہے ہیں وہ لوگ ایسے جذبات کو کن تعبیری الفاظ سے لاتے ہیں. یہ ہے علم, یہ ہے علم. اور امام احمد رضا کی دسترس سے کاملہ آپ دیکھیے نظریہ یہ دے رہا تھا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو عربی کی تعبیر بھی ڈھنگ کی آئی ہے کہ لم یاتی نظیر و کفی نظری. فارسی میں بھی یہ مضمون آیا تو تعبیر اہل فارسی اور اہل زبان میں جو رسوخ کے ساتھ فصاحت تھی اس میں آیا کہ مثلے تو نہ شد پیدا جانا. یہ اہل زبان جانتے ہیں کہ تعبیرات کو ان جذبات کے اندر جو منتقل کیا اور چار زبانوں کو لا کر اس میں جمع کیا. تو یہ سارا فیضان ہے گنبد خضرا کے مکین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کشان جلالت اور عظمت کا کہ حضور کی خیرات پا کر قیامت تک نہ جانے کیسے کیسے گنجینہ اور نگینہ پیدا ہوتے رہیں گے. اسی لیے علماء نے کہا کہ غوث اعظم کو جب علماء نے دیکھا اور پڑھا تو حیران ہو گئے, ایک انسان میں اتنی کمالات کیسے ہو سکتے ہیں. خواجہ صاحب کو جب دیکھا تو لکھنے والے حیران ہو گئے کہ ایک ذات میں اتنے کمال کیسے ہو سکتے ہیں. شیخ نقشبند شیخ سہروت کو جب دیکھا تو حیران ہو گئے. مجددین کو دیکھا تو حیران ہو گئے. امام حسن حسین کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ اکبر کی صداقت, عمر کی استقامت اور حضرت عثمان غنی کی حیا اور بدباری کو, حضرت علی کے علم کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ انسان کو یہ مل سکتا ہے. تو عاشق نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے, یہ مصطفیٰ کے مظاہر ہیں جو کبھی ابو بکر کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. کبھی عمر کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی عثمان کی حیا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی علی کے علم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی حسن کے علم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, اور کبھی حسین کی استقامت کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کبھی غوث اعظم کے تصرفات کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کہیں خواجہ صاحب کی غریب نوازی کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کہیں شیخ سہروت کے علم کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں, کہیں شیخ نقشبند کے استقلال کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں. یہ سب آئینے ہیں جلوے مصطفیٰ کے ہیں, اور مصطفیٰ تنہا جلوے خدا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اس جام سے ہمیشہ سیراب رکھے, اور اللہ رب العالمین ہماری نسلوں میں اس فیض کو جاری فرمائے. اور یہ وہ عبارات جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اور جو ذکر میں نے کیا یہ تمام مسلمہ اولیاء اور علماء کی کتابوں میں مندرج ہے, درج ہے. انہوں نے استقلال کے ساتھ اس چیزوں کو لیا, اور وقت کے اختصار کی بنا پر میں نے عبارات کو بلفظ ہی ضبط بضبط پڑھنے کی بجائے اس کے مفہوم مراد کو آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.
پڑھیے مصطفیٰ جانے.